أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم.
یہ سورہ انعام کا دوسرا رکوع ہے. اب تعالیٰ شانہ اپنی توحید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے عقیدے کو بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں مشرکین کی شکایت کی گئی اور ان کی حد درمی کو بیان کیا گیا. ان کی حد درمی کا یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ سے اتنا ضد اور عناد یہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کتاب ان کے پاس تحریری طور پر بھی لے آئیں اور صرف دکھائیں نہیں بلکہ اس کو وہ لوگ چھو کر بھی دیکھیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے اتارو, آپ کے ساتھ فرشتے اتارے تو ہم ایمان لے آئیں گے, یہ کہا تھا مشرکین نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ہم فرشتے اتاریں گے تو پھر فیصلہ ہی ہو جائے گا, کیونکہ ان کے کہنے پر فرشتے اتاریں گے اور ان کی طبیعتوں میں ضد ہے, مانیں گے نہیں یہ. اور کہنے پر جب بات پوری کی جاتی ہے اور نہیں مانا جاتا ہے تو عذاب دیا جاتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ نہیں ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ فرشتے اپنی اصلی حالت میں آئیں گے تو ان کے قابو کی چیز نہیں ہے، ان کو نظر بھی نہیں آئیں گے، اور اگر نظر آئے تو یہ برداشت نہیں کریں گے. اور فرشتے ان کو سمجھانے کے لیے انسانوں کی شکل میں آئیں گے تو وہ ان کو انسانی سمجھیں گے، تو ان کا اعتراض پھر باہر رہے گا. تو اس لیے ان کے مطالبے کے مطابق نہیں دیا جا رہا معجزہ، بلکہ ہم اس معجزے کے طور پر معجزہ دے رہے ہیں جس کا معجزہ ہونا تو ثابت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کے ساتھ مخالفت صرف اکیلے کی گئی ہے ایسا نہیں ہے، پیغمبر پچھلے جتنے آئے ہیں سب کے ساتھ ہی ہوا، تو آپ کی بات کا مذاق اڑایا گیا ایسا نہیں ہے، سب کے ساتھ اس سے پہلے مذاق اڑایا گیا. تو مخالفین کا انجام یہ ہوا ہے کہ ان کو جس کا انہوں نے مذاق اڑایا اس مصیبت میں گھیر لیا، ان کو عذاب سے ڈراتے تھے، عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، پیغمبر عذاب سے ڈراتے تھے قوموں کو اور قوم میں ان کا مذاق اڑاتی تھی، پھر آخر اسی مصیبت میں وہ گرفتار ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی. اب یہ ان کو سمجھانے کے لیے، مشرکین کو، مخالفین کو، غیر مسلمین کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک یہ فرمائے کہ جو ہم نے نازل کیا، جو ہم سمجھا رہے ہیں، اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک اور طریقہ بھی سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ تم سفر کرو اور جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اس کو دیکھو جا کے. قل سیروا فی الارض، آپ یہ فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سفر کرو زمین میں. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو تم کے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں مختلف تاریخی چیزیں موجود ہیں، پچھلے زمانے کی کھنڈرات موجود ہیں، ان کے بارے میں واقعات بھی لوگوں کے درمیان میں مشہور و معروف ہیں. اس سے بھی تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جب ہمیں جھٹلایا گیا تو اس کا انجام کیا ہوا. گویا کائناتی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی طرف اللہ پاک رہبری فرما رہے ہیں. اس دنیا کو اللہ پاک نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ اگر آدمی عبرت کی نگاہ اور سبق لینے کی نگاہ اختیار کرے تو اس کو بہت کچھ سبق مل سکتا ہے، مگر جب آدمی کی ذہنیت صحیح نہیں رہتی ہے اور انداز سوچنے کا صحیح نہیں رہتا ہے تو یہ تاریخی چیزوں کو بھی آدمی پکنک اور تفریح کے طور پر لینے لگتا ہے. جیسے اس زمانے کے فتنوں میں سے یہ بات ہو گئی ہے. پہلے آیت مبارکہ میں یہ سب بات بتائی گئی ہے کہ تم سفر کرو، یہ قرآن پاک میں سفر کرنے کی ترغیب دی گئی. اور سفر اصل میں اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ سفر عبرت کے لیے ہونا چاہیے، لیکن علماء یہ فرما رہے ہیں کہ عبرت کے لیے بھی سفر ہوتا ہے، تجارت کے لیے بھی سفر ہوتا ہے، تعلیم کے لیے بھی سفر ہوتا ہے، تبلیغ کے لیے بھی سفر ہوتا ہے، سیر و سیاحت کے لیے بھی سفر ہوتا ہے. سب سفروں کی اجازت ہے اسلام میں، کسی سفر کی ممانعت نہیں ہے. گناہ کے لیے سفر کی ممانعت ہے، حج کے لیے سفر ہوتا ہے، عمرے کے لیے سفر ہوتا ہے، مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس وغیرہ کی زیارت کے لیے سفر ہوتا ہے، سفر اپنے رشتہ داروں اور احباب سے ملاقات کے لیے سفر ہوتا ہے، آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے سفر ہوتا ہے. بعض مرتبہ آدمی سفر کرتا ہے، جگہ بدل جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، پانی بدل جاتا ہے، ہوا بدل جاتی ہے، تو اس پر بھی اس سے بھی صحت پر خوشگوار اثرات پڑتے ہیں. ان سب چیزوں کا سفر جائز ہے، اس لیے کہ سمن ضرور ہے، سفر کرو تم زمین میں پھر دیکھو تم. تو علماء نے فرمایا کہ پھر دیکھو کا مطلب ہے کہ سفر کرنے کے سلسلے میں مطلق رکھتی ہوئی یہ بات، سفر کرو اور مقاصد کے لیے بھی کرتے ہو. اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب تم سفر کرو تو وہاں تم یہ چیز نظر عبرت سے دیکھو. سفر جو ہے نا، سفر ناجائز ہونے کے لیے سفر عام ہے، سفر عباحت اس کو کہتے ہیں، اور نظر وجوبی ہے، یعنی ضروری ہے کہ جب ایسی چیز انسانوں کی انسان کی نگاہوں کے سامنے آئے تو اس سے وہ عبرت حاصل کرے. دوسری جگہوں پر قرآن پاک میں سیرو فی الارض فن ضرور ہے، وہاں پہ سما نہیں، یہ عربی کے گرامر کی خصوصیتوں میں سے ہے کہ اگر فا کے ساتھ آئے جملہ تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے، سما کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے. سفر کرو اور دیکھو، سفر کرو پھر دیکھو،
تو سفر کرو اور دیکھو کہ اندر وہ بات ہے کہ کرتے ہوئے دیکھنا شروع کر دو. غور و فکر کرنا جو ہے نا مکمل جب ہوگا جب سفر مکمل ہوگا. لیکن جیسے آدمی سفر شروع کرتا ہے تو غور و فکر بھی شروع ہو جاتا ہے. تو پہلی آیت میں جو فنظرو ہے بغیر سما کے وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ جب سفر کرو گے تو تمہیں سبق ملنا شروع ہو جائے گا سفر سے. لیکن جب سفر کی انتہا پر پہنچو گے تو پھر نظر و فکر کی تمام بھی ہو جائے گا. اور دیکھو جو ہے سم منظرو, یہاں نظر سے مراد ہے غور اور فکر کی نظر. یہ خاص چیز ہے یہاں پہ رب تعالیٰ شانہ بتانا چاہتے ہیں, بتا رہے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جس نیت سے سفر ہونا چاہیے, سفر میں جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آدمی میں نظر اعتبار ہو, عبرت لینے کی نظر ہو. قوم عاد و سمود کے کھنڈرات بھی لوگ دیکھتے ہیں, احرام مصر بھی لوگ دیکھتے ہیں, تاریخی عمارتیں اور مختلف قسم کی جو تاریخی چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں, پچھلے زمانے کی تہذیب و تمدن کے جو آثار اور بقیات ہیں وہ لوگ دیکھا کرتے ہیں, اور قدرت کے مناظر جو ہیں وہ دیکھا کرتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ہو یہ گیا ہے کہ اس میں اصل جو چیز دیکھنے کی تھی, قابل غور جو چیز تھی وہ نہیں دیکھی. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا, پیغمبر آئے وہاں پر, قومیں تھی وہاں پر, جب وہاں جائیں ان کھٹرات میں جائیں تو یہاں کون لوگ رہتے تھے, کون سی قوم بستی تھی, کیا ہوا ان کے ساتھ, کیوں ہوا ان کے ساتھ, یہ ہے وہ چیز دیکھنے کی. اب دیکھنے کا انداز یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے, اتنے ہزار سال پہلے ہیں, لیکن انہوں نے دیواریں ایسی بنائی ہیں, کھڑکیاں ایسی بنائی ہیں, مکان ایسے بنائے ہیں, دکان ایسے بنائے ہیں, برتن ایسے استعمال کرتے تھے. تاریخی چیزیں جو ہیں وہ صرف کھلونا نہیں ہے, تفریح ہے تباہ کے لیے نہیں. اسی لیے قرآن پاک میں زیادہ تر پچھلے واقعات کا ذکر بھی ہے کہ پچھلی قوموں کے واقعات سے بہت سبق ملتا ہے آدمی کو, بشرطے کہ آدمی اس سے سبق لینا چاہے. اور قرآن پاک نے یہ انداز اختیار کیا کہ جس واقعے میں قوم کے جتنا پہلو سبق کا ہے اتنا ہی بیان کرتے ایک جگہ پر. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جو واقعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے, وہ اس انداز میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ تو پورے لکھے ہوئے ہوتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک پورا فکر. لیکن قرآن پاک میں کوئی بھی واقعہ آپ پڑھیں گے تو کوئی بھی واقعہ پورا ایک ساتھ نہیں, سوائے یوسف علیہ السلام کے واقعے. ایک ایک واقعہ, ایک ایک جگہ کا حصہ, موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک جگہ ذکر ہے, ان کو نبوت ملنے کے واقعے کا ایک جگہ ذکر ہے, فرعون کے ساتھ بحث مباحثے کا ایک جگہ ذکر ہے, مناظرے کا ایک جگہ ذکر ہے, مقابلے کا ایک جگہ ذکر ہے, فرعون کو پانی میں ڈبو دینے کا, الگ الگ پیسز پیسز میں حصوں حصوں کے اندر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی خاص قصہ سنانا مقصود نہیں ہے, کہانی سنانا مقصود نہیں ہے, بلکہ اس میں ایک سبق والا پہلو ہے, عبرت والا پہلو ہے. وہ نظر مسلمان کو دی گئی ہے اور ہر انسان سے اس کا مطالبہ ہے کہ نظر ایسی ہونی چاہیے. کسی بھی قوم کی مثلا قوم عاد و ثمود کے پاس گئے تھے, کون سی قوم تھی, کیا ہوا تھا ان کے ساتھ, کیوں نہیں ہیں آج یہ لوگ. جیسے اس سے پہلے کی آیت میں بھی گزرا ہے سبق میں, اس سے پہلے ہم نے کتنے قوموں کو برباد کیا ہے, اور جو ہم نے ان کو عمر دی تھی وہ ان کو دی بھی نہیں ہے, جو ان کے پاس ان کو وسائل زندگی دیے تھے, عیش و آرام دیے تھے, وہ ان کو ملے بھی نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو ہلاک کر دیا ہم. اور پھر کیا ہوا؟ وانشانا من بعدہم قرنا آخرین, ہم نے دوسروں کو ان کی جگہ پر بسا دیا. پوری کی پورے قوم ہٹا دی جاتی ہے, دوسری اس کی جگہ لا کے بسا دی جاتی ہے. یہ خود بڑا سبق ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھر جیسے کہ ویسی بستی ہے, دنیا خالی ہوتی رہتی ہے اور بھرتی بھی رہتی ہے. اور خالی ہونے اور بھرنے کے اندر ایک ایسا انتظام ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ پورا گروپ ہٹا کے دوسرے گروپ کو لاتے, بازار جیسا کا ایسا ہے, رونق جیسی کی ویسی ہے, شہر جیسے کا ویسے ہیں, مگر کوئی بھی نہیں ہے. پچھلا ایک سو سال پہلے کے جتنے لوگ ہیں کوئی بھی نہیں ہے. وہ پورے آہستہ آہستہ خرچ گئے, بازو ہو گئے, اور دوسری جگہ آہستہ آہستہ انہوں نے جگہ بنا لی. چیزیں جیسی کی ویسی ہیں, زمینیں ویسی ہیں, کھیت باغات ویسے ہی ہیں, مکانات دکانات ویسے بن گئے, پھر جو ٹوٹ گیا وہ پھر بن گئے, جو بنے ہوئے ہیں وہ سب استعمال ہونے لگے. ایسا لگتا ہے جیسے اسی میں لوگ رہتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی طاقت کام کر رہی ہے؟ کون سا نظام کام کر رہا ہے؟
کس کی قدرت کام کر رہی ہے, کس کا علم کام کر رہا ہے, کس کا قبضہ کام کر رہا ہے, کس کا اختیار کام, یہ سوچنے کی چیز ہے. اور جو پچھلی قوم میں گزری ہے, کون سے پیغمبر ان میں آئے تھے, کیا ان کے ساتھ بات ہوئی تھی, قوم کا پیغمبر, قوم نے پیغمبر کو جواب کیا دیا, کیا برتاؤ اور کیا سلوک ہوا, جن لوگوں نے موافقت کی تھی ان کے ساتھ حق تعالیٰ شاہ نے کیا معاملہ کیا, یہ غور کرنے کی تھی. اور جنہوں نے مخالفت کی ان کے ساتھ اللہ پاک نے کیا برتاؤ اور کیا معاملہ فرمایا, وہ ہے غور کرنے کی چیز. مسلمانوں کے لیے عروج زوال کی جتنی داستانیں ہیں ان کو بھی دیکھنے دکھانے کا انداز آج بالکل بدل گیا ہے. اسپین ہے, قرطبہ ہے, سمرقند اور بخارا ہے, جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے, لوگ جاتے ہیں مسجدوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گرجا گھروں میں بدل گئیں یا وہ مندروں میں بدل گئیں یا وہ شراب خانوں میں بدل گئیں. اب سب دیکھ لے کے آ جاتے ہیں, ارے ایسا ہو گیا, اتنے زمانے ہزار سال پرانی مسجد ہے, مسلم بھی جا کے دیکھ رہے ہیں, غیر مسلم بھی جا کے دیکھ رہے ہیں, تاج محل بھی دیکھ رہے ہیں, لال قلعہ بھی دیکھ رہے ہیں, جامع مسجد دلی کی بھی دیکھ رہے ہیں, ہندوستان کے اندر چائنا میں جا کے وہاں کے آثار دیکھ رہے ہیں, رشیا میں جا کے وہاں کے آثار دیکھ رہے ہیں, عربستان میں جا کے وہاں کے آثار دیکھ رہے ہیں, سیریا میں جا کے, شام میں جا کے, بیت المقدس کے اطراف اکناف میں جا کے وہاں کے آثار دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کا مقصود ہے تو کیوں دیکھیں گے, وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے, ہم بھی دیکھ کے آئے, ایسا بولتے ہیں کہ ہم نے بھی دیکھا ہے, کیا دیکھا, کیوں دیکھا, بھائی رہنے نہیں ہے. ایک جماعت آئی ہے ہمارے لیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, انہوں نے آ کے ارے پیدا کہ ہم لوگ لال قلعہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ بہت دل جوئی فرماتے تھے, تو ایک رہبر کو لگا دیا کہ بھائی یہ نئی جماعت آئی ہے دلی, ان کو لال قلعہ دکھا کے لاؤ, لال قلعہ دیکھوں گا. ظاہر ہے کہ دلی تو بہت تاریخی جگہ ہے, بے شمار تاریخی آثار اس میں موجود ہیں, گیارہ مرتبہ ادھری ہے, گیارہ مرتبہ بنی ہے, ہزار سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے, تو ظاہر ہے کہ بڑے تاریخی آثار ہیں وہاں پر. تو دیکھ کے آئے لوگ, علماء کرام تھے, مولویوں کی جماعت تھی, ان لوگوں نے آگے کہا کہ حضرت آپ نہیں چلتے ہمارے ساتھ, آپ بھی چلو, آپ بھی دیکھ لو لال قلعہ. اور میں کہ لال قلعہ اس میں مسلمان حاکم تھے, اللہ پاک نے ہمیں دی تھی, ہم وہاں سے پورے ملک کو چلاتے تھے, ہندوستان بھی ہے اس میں, پاکستان بھی ہے اس میں, بنگلہ دیش بھی ہے اس میں, سری لنکا بھی ہے اس میں, وہ پورا ایک ہی تھا, جب کوئی تقسیم نہیں تھی, یہاں سے وہاں تک ہماری کوکی بولتی تھی. تم لوگ جا کے دیکھ کے آئے, خوش ہو کے آئے یا افسوس کر کے آئے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ میں لال قلعے میں اسی وقت جاؤں گا جب اللہ پاک پھر ہمیں لال قلعہ حکمرانی کے واسطے واپس کر دے گا, اسے پہلے نہیں جاؤں گا. ہم تو لال قلعے میں حاکم تھے, وہاں سے پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے, پوری ہندوستان پر حکومت کرتے تھے, ہم کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے چھین لیا گیا, دین کی ذمہ داری میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ہم سے چھین لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اب پھر جا کے دیکھنا کیا ہے, اپنی اپنی بے عزتی کو, اپنی ناکامی کو دیکھنا ہے جا کے؟ غیرت کچھ بھی نہیں بولتی, دیکھنے کو تو دکھا دیا ہم لوگوں کو, لیکن بعد میں تھپا مارنے کو مار دیا, غیرت کچھ نہیں بولتی. غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ سمجھ چاہتی ہے ایسی جگہ کہ آپ جس جگہ سے بے عزت کر کے آپ کو نکالا گیا ہے اس میں آپ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسی بے عزتی ہماری ہوئی تھی. میں تو اس میں جاؤں, اس وقت جاؤں گا لال قلعہ دیکھنے کے لیے جب ہمیں واپس کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایز اے حاکم, پھر ہمیں گورننگ دیا جائے گا. ہم کو دیکھنے دیکھنے میں یہ فرق ہے میرے بزرگ, جو تاریخی آثار ہیں قوموں کے, چاہے وہ عمارتوں کے اعتبار سے ہو یا پورے شہروں کے تمدن کے اعتبار سے ہو, وہ ہو یا قدرتی نشانیاں ہوں, عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بولتے جنگل بنائے ہیں, پہاڑ بنائے ہیں, دریا بنائے ہیں, دریاؤں کا انبلاب بنایا ہے, سینریز بنائی ہیں, آبشار بنائے ہیں, ان کو دیکھنے سے ایک عجیب نظارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دکھتا ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ کہیں گئے ہوئے تھے تو جو آبشار ہوتا ہے, آبشار کو کیا بولتے ہیں, فال, نیگرا فال ہے نا, آبشار کو فال کہتے ہیں. ایک جگہ ہم فال پہ گئے ہوئے تھے, کسی جگہ والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے. تو وہ تو والد صاحب نے فرمایا کہ تمہیں کیا سنائی دے رہا ہے, تو کہیں ہم لوگوں نے کہا تھا اس کو اس میں پانی ہے, پانی جگہ تھا, پانی کا وعدہ. اور میں کہ اس کے اندر کسی قسم کا رکاوٹ ہے, اس میں کچھ کہیں ایک قسم کا زن سن 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 آواز ہی آواز ہے, ایک قسم کا خاص آواز آتی ہے اس میں, پانی ساتھ گرتا ہی رہتا ہے, رکتا نہیں ہے, تو ایک آواز ہوتی ہے اس میں خاص. میں اس کو غور کیا تو میں کہا ہمارا ذکر سرمدی یہی ہے, ذکر کی قسم ہے, اس میں سے ایک ذکر سرمدی ہوتا ہے. سالک کو غور و فکر کر کے ذکر سرمدی کو پانے کو کہا جاتا ہے. کائنات میں ایک تسلسل کے ساتھ ایک ذکر چل رہا ہے, بغیر کہیں ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا, اور آدمی کے کان اس کو سن سکتے ہیں اگر انہیں توجہ دیا تو, محسوس کر سکتا ہے. تو یہ لوگ ذکر کی مشق کر کے اس کے اندر جانا تھوڑا بیچ میں جا کے وہ پاتے ہیں وہ چیز. میں کہ یہی ہوتا ہے, دیکھو ذکر سرمدی ہے, میں کہ دیکھو ذکر سرمدی ایسے ہی ہوتا ہے, ایک آواز ہوتی ہے مسلسل. تو ایک آدمی آبشار کو دیکھتا ہے, اس کا ذکر سن لیتا ہے کہ یہ ذکر کر رہا ہے, اور ہم لوگ آبشار کو دیکھتے ہیں پانی کتنا اچھا رہا ہے, اس کے بخارات کتنے اوپر تک آ رہے ہیں, اس میں جا کے آ سکتے نہیں جا کے آ سکتے, اس میں اتر سکتے نہیں اتر سکتے, اس میں ٹانگا بھی جا سکتے, یہ دیکھتے آتے ہیں. ہم نے بھی پیر بھی گائے, تم نے بھی پیر, یہ تو بولنے کے آتے اور کیا کرتے ہیں. ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ چاہے قدرت کی نشانیاں دیکھیں, ان نشانیوں میں کیسے عجائب ہیں, اس کا حسن کیسا ہے, اس کے ملوثات کیسی ہے, اس میں گہرائی کیسی ہے, اس میں قدرت کا کمال کیسا ہے, اس میں علم کتنا پایا جاتا ہے, اس میں باریکیاں کتنی پائی جاتی ہیں, کیسے کیسے مخلوق وہاں پر ہے, کیسے وہاں ربوبیت کا انتظام ہے, ان کی پالنے والے وہ کیسے ہیں, حفاظت کرنے والے وہ کیسے ہیں, غاروں کے اندر مخلوق ہے, سمندر کی تہوں کے اندر مخلوق ہے. ابھی جتنے ڈسکوری کے یہ لوگ خود سے چلاتے رہتے ہیں, یہ لوگ تو ان کا تو مقصد ڈسکوری ایز اے ڈسکوری ہے, اور اس میں دنیاوی اعتبار سے کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے کیا وہ دیکھتے ہیں, لیکن یہ ڈسکوری اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ڈسکوری ہے, قدرت کے ایک پہلو کی علم کی ڈسکوری ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو صفات کی گوناگوں خصوصیات نمایاں ہیں, جھلک رہی ہے, اس کی ڈسکوری ہے. چلو اس کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے, اس کا سما الگ ہوتا ہے, اس کا منظر الگ ہوتا ہے, اس کی بیوٹی الگ ہوتی ہے, وہ دیکھنے کے اعتبار سے بھی ایک دیکھنے کی چیز ہوتی ہے, سمجھنے کے اعتبار سے بھی ایک سمجھنے کی چیز ہوتی ہے, ذہن کھلتا ہے. اور یہ سب جو ہے الگ تب کیسا ہو جائے گا, اتنا حسین و جمیل, اس کے پیچھے کوئی دماغ نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی ذہن نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی زندہ طاقت نہیں ہے, اتنا منظم طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے. تو وہاں سے خالق کو پانا ہوتا ہے, اور خالق کو مالک کو اس کی صفتوں کے ساتھ پایا جاتا ہے, کیونکہ وہ بغیر صفتوں کے نہیں پایا جا سکتا. اس کو معمولی چیزیں جو لطیف ہوتی ہیں وہ بغیر صفتوں کے آپ نہیں پکڑ سکتے, تو اللہ پاک تو لطیف الطف اللطیف ہے, سب سے زیادہ لطیف ہے, تمام لطیفوں کے خالق ہیں وہ, تو ان کی لطافت کو ڈائریکٹ ایسا پکڑ لیں گے, وہ تو صفتوں کے ساتھ ہی پکڑے جائیں گے. اب ہماری روح ہے, ہم اس کو لطیف ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے, نہیں پکڑ سکتے, ہم اس کو صفتوں سے ہی جانتے پکڑتے ہیں. ہماری عقل ہے, لطیف ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں سکتے, پکڑ نہیں سکتے, تو ہم عقل کی صفتوں کے ساتھ ہی اس کو پکڑتے ہیں, ان کو نہیں پکڑا جاتا. پھر عقلوں کے جو مداری ہیں وہ بھی صفتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, معمولی عقل, کوئی متوسط عقل والا, کوئی بہت ہی زیرک ہوئی عقل, اور اپنی اپنی لائن میں, کوئی علم کے اندر, کوئی فن کے اندر, کوئی سائنس کے اندر, کوئی ٹیکنالوجی کے اندر, ہر ایک میں عقل الگ الگ اور اس کا کمال الگ الگ ہوتا ہے. اس سے اس آدمی کا لیول مقرر کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس کے مقابلے میں بڑا, یہ اس کے مقابلے میں بڑا. تو یہ جو چیزیں کائنات کی ہیں, واقعات کی شکل میں جو پیش آئی ہیں ان کے جو آثار باقی رہ گئے ہیں وہ, اور قدرت کی نشانیوں کی شکل میں جو چیزیں آئی ہیں ان کے جو آثار باقی رہ گئے ہیں وہ, ان کے بارے میں اختلاع شانوں یہ چاہتے ہیں کہ غور و فکر سے کام لو. انسان کو جیسے ذکر کی تعلیم دی گئی کثرت سے, ایسے فکر کی تعلیم دی گئی ہے کثرت سے, یہ دماغ کو محمل مت چھوڑو, استعمال کرو. اور دماغ کو استعمال کرو اللہ کو پہچاننے میں, اللہ کے نزدیک ہونے میں, اللہ کی خود اللہ کی صفات کو جاننے میں. دماغ کو استعمال کرے گا مطلب ہم کرتے ہیں دماغ کو استعمال, نہیں بلکہ نہیں, لیکن ہم صرف پیسہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دینے میں استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے میں استعمال کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مکاری کرنے میں استعمال کرتے ہیں. دماغ کو تو چور بھی استعمال کرتا ہے, اسے کا بھی استعمال کرتا ہے, جو کپڑا بھی استعمال کرتا ہے, اس کے بغیر کبھی نہیں کرتا انہیں وہ کام, بہت ہوشیاری کے کام آئے ہوئے ہوں, بے وقوفوں کے کام تو نہیں ہو. اور جتنا بڑا دھوکہ دینا ہے, جتنا بڑا بینک لوٹنا ہے, جتنا بڑا جو ہے نا پلان منصوبہ بندی کرنی ہے, مدد کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, کتنا بڑا دماغ کسی کسی پلاننگ کرنی پڑتی ہے, اس میں پکڑے نہ جائیں, آثار باقی میں رہیں, ایسی جگہ ہو ویسی جگہ ہو, اگر پکڑے بھی جائے تو فلاں پکڑا جائے, ہم پکڑے نہ جائیں, کسی اور سے الزام آئے. بہت ہوشیاری چاہیے, بہت دماغ چاہیے اس میں. دماغ کو استعمال تو کرتی ہے مخلوق انسان, لیکن جس مقصد کے لیے فکر کرنا ہے, دماغ استعمال کرنا ہے, وہ نہیں کیا جاتا. اس لیے کہ اگر انسان اپنے دماغ کو صحیح معنی میں استعمال کرے تو اس کائنات میں رہتے ہوئے وہ خدا سے دور رہ نہیں سکتا. قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں, قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں. یہ فرمایا جا رہا کہ تم نظر عبرت والی نظر کرو, فکر سے کام لو. نظر سے مراد غور کرنا ہے, وہاں فکر سے کام لو. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فکر کرنا, سوچنا. اور یہ دو قسم کا ہوتا ہے. نام سے نہیں بولا تھا میں, تشریح سے بولا تھا. نام میں ہوتا ہے کہ نظر فی ایام اللہ اور نظر فی آیات اللہ. جو قوموں کے واقعات جو ہیں نا, ان کو ایام اللہ کہتے ہیں, اللہ کے دن. اللہ کے دن تھے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کیے انسانوں کے ساتھ, ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ فرعون کی قوم ایک وقت میں گزری ہے, نوح علیہ السلام کی قوم ایک وقت میں گزری ہے, قوم عاد و ثمود ایک وقت میں گزری ہے, ان کو ایام اللہ کہتے ہیں. ذکرہم بایام اللہ, قرآن پاک میں ہے کریے, ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایام یاد دلاؤ, اللہ کے دن یاد دلاؤ, کیسا دن آیا تھا وہ, کیسا وقت آیا تھا وہ. اور دوسری قسم ہے تذکیر فی آیات اللہ, ذکرہم بآیات اللہ, اللہ کی نشانیاں جو ہیں, اللہ کی قدرت کی نشانیاں, بڑائی کی نشانیاں, علم کی نشانیاں, ربوبیت کی نشانیاں. کمالات کی نشانیاں, حسن کی نشانیاں, وہ سب اللہ ہی کی صفتیں ہیں, ان کو آیات کہتے ہیں. تو جب آدمی سفر کرتا ہے تو ان دونوں چیزیں, ان کی دونوں باتیں اس کے سامنے آتی ہیں. سفر کرنے کی بھی ترغیب ہے, اور سفر اس مقصد کے لیے کرنے کی بھی ترغیب ہے, اور اس مقصد کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس میں غور و فکر کی. جتنا جو آدمی گہری نظر رکھنے والا ہوتا ہے, اتنا زیادہ جو ہے وہ صاحب معرفت ہوتا ہے. اور اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تفکر ساعت, ایک لمحے کا, تھوڑی سی دیر کا غور و فکر کرنا, خیر من الف رکعات, ہزار رکعتوں سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. ظاہر ہے کہ الگ الگ فضیلتیں ہیں, تو الگ الگ اعتبارات سے, لوگوں کے حالات کے اعتبار سے, یا اور کرنے کی نوعیت کے اعتبار سے, یا پہلے ایک فضیلت تھی پھر اور زیادہ بڑی اس کی فضیلت, پھر اور زیادہ بڑی اس کی فضیلت. جیسے میں نے عرض کیا کہ فرق کیوں ہوتا ہے اس طرح کی باتوں میں, اس کی وضاحت اس سے پہلے آئی ہے, اس اعتبار سے اس کا مطلب نکالا جاتا ہے. لیکن ہے یہ اتنی اہم چیز کہ مسلمان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر و سفر کرنے کو صحت کا ذریعہ بھی فرمایا ہے, اسے صحت اچھی ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر و سفر کو مالدار ہونے کا ذریعہ بھی فرمایا ہے. مال حاصل کرنے کے لیے, تجارت کے لیے سفر کرنا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یقین نہیں کرنے کی وجہ سے نہیں ہے, ترتیب ہے اللہ پاک. اس صاحب نے مجھے پوچھا کہ امریکہ جانا ہم پیسے کمانے کے لیے کیسا ہے, میں نے کہا صحیح ہے جائے گا, تو کہنے لگے کہ انڈیا میں رہے تو اللہ میں نہیں پالتا گیا, تو جانے والا اللہ پہ یقین نہیں کر رہا. یہ مطلب میں لے رہے تھے بات کو, تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے, انڈیا میں رہتے بھی اللہ میں پالتا ہے, امریکہ میں رہتے تو اللہ میں ہی پالتا ہے, اور اللہ نے پالنے کے جو اسباب بنائے ہیں اس میں آپ کو جو وسعت دی ہے, سہولت دی ہے, آپ چاہے انڈیا پاکستان میں رہیں, پھر وہ سبب اختیار کرو, چاہے کسی اور ملک میں جا کے وہ سبب اختیار کرو, اس سبب کو اختیار کرنے کے لیے سفر کرنا ان کی ربوبیت میں شک کرنے کے لیے نہیں ہے, شک کرنے کی وجہ سے نہیں ہے وہ, بلکہ اس کی تو ترغیب ایک معنی میں دی گئی ہے کہ سفر ہو تب نمو, سفر کرو غنیمت مالدار بن جاؤ گے, اور ہاتھ میں ہم کو آرتی کیا, لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں پیسے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, سب دیکھتے ہیں دوسرے ملکوں کو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت دے دیتا ہے, صحت پر بھی خوشگوار اثر پڑتا ہے, باہر آدمی جاتا ہے تازہ ہوا اور جناب والا خوشگوار ہوا ہوا اور یہ کہ وہ ٹینشن سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے اور نئے نئے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے, کھانے پینے میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں جو انسان کے جسم کو بہت مفید ہو سکتی ہیں, جو اس کو عام میسر نہیں تھی, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کیا کیا شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اور یہ ہے کہ سفر کرنے کی بھی ترغیب ہے, مگر یہ ہے کہ یہ سفر غور و فکر کے لیے ہونا چاہیے اس کو اللہ, اور اس سے پہلی آیتوں کے ساتھ اس کا جوڑ یہ ہے کہ اگر تم ایسا بھی کرو گے تو پھر ہماری توحید کو کہ ہم بھی ایک لائق عبادت ہے اور کوئی نہیں, ہم ہیں اور ہم لائق عبادت ہیں اور کوئی نہیں ہیں, یہ چیز تو ہمیں آ جائے گی کہ اس کی قدرت والا اللہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اور کسی اور کی طرف سے یہ بات نہیں ہے تو کسی اور کا یہ حق نہیں بنتا. کل امام معاف السماوات والارض قل للہ, آپ ان سے یہ پوچھئے کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے, آپ یہ فرما دیجئے کہ کس کے لیے ہے وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں, اور کس کے لیے ہیں, کس کی ہیں وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں. تو قرآن پاک میں مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا, دوسروں کا بھی اللہ ہی اللہ ہی اللہ اس کے خالق مالک ہیں, انسان کے کنٹرول میں جو چیز نہیں ہے وہ آسانی سے آدمی اس کو اللہ پہ ڈال دیتا, آسمان اپنے کنٹرول میں ہوگا اللہ تعالیٰ کا ہوتا, یہ چاند سورج کس کے ہیں وہ اللہ میں آتے ہیں, جھگڑا وہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زمین کی اس کی ہوگا نہیں ہوتا, نہیں یہ میری ہے, اس وقت ذہن میں رہتا کہ اس کو پہلے یہ بولے کہ ہے تو اللہ کی, اللہ نے مجھے امانتن دی ہے, یہ نہیں بولتا بس اپنا استحقاق, چونکہ اس پر اپنا کنٹرول ہے, یہ مکان کس کا ہے اپنا ہے, حالانکہ ماں کے سماوات میں وہ آپ کی زمین بھی آ گئی, میری زمین بھی آ گئی, آپ کا مکان بھی آ گیا, میرا مکان بھی آ گیا, پورا سونا آ گیا, پوری چاندی آ گئی, پورا تانبا آ گیا, پورا پٹرول آ گیا, پورے کان معدنیات آ گئی, زمین آ گیا, پورا ایگریکلچر, پورے باغات, پورے شہر, شہر کے ڈاؤن ٹاؤن, شہر پوری چیزیں, زمین پوری کی پوری زمین, پورا کا پورا پانی, پورے پہاڑ, ارد کے اندر اور اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب آ گئی, اللہ نے پوچھا بتاؤ کس کے ہیں, اور آسمانوں میں جو ہے وہ کس کے ہیں وہ بتاؤ, پھر فرما کہ ان کے جواب کا انتظار نہ کرو, ہم جواب دے دے رہے ہیں, قل للہ, آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے لیے ہیں, ارے اللہ کے علاوہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتے, اس لیے اللہ کے لیے ہیں, جب آسمانوں کی سب چیزیں زمینوں کی سب چیزیں اللہ کی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے خالق اور مالک ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں نہ کی جائے, اپنی وحدانیت کو اور اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے, اس کی دعوت دینے کے لیے اللہ پاک یہ سوال فرما رہے ہیں, اور ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہ اسلام کا بنیادی تصور ہے, بہت وہ یہ ہے کہ ملکیت جو ہے نا وہ حقیقتاً ہر شے کی اللہ کے لیے ثابت کرنا, مالک اللہ ہے, ہر مخلوق کو اور ہر انسان کو خصوصیت کے ساتھ اور ہر مسلمان کو خاص خصوصیت کے ساتھ یہ ذہن بنانا ہوتا ہے, اسلامی تعلیمات کی خصوصیتوں میں سے یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کی ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے, بڑی سے بڑی چیز, اور حقیقتاً اللہ ہی کی ہے, اللہ ہی خالق ہے اس چیز کے, جو خالق ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے, اللہ ہی مالک ہے اس چیز کے, پہلے انہیں کا تصرف ہے, انہیں کی قدرت ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ کر ان کی مرضی کو نافذ کرنے میں سہولت ہوتی ہے, سلسلے قادریہ کی تعلیمات میں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے اسلوب اور انداز میں سے ہے, ان کی تعلیمات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ملکیت کا مراقبہ, مالک اللہ پاک ہے, خالق اللہ پاک, ملکیت, اور وہ ملکیت اپنی ذات سے اپنے جسم کے ایک ایک آرگن کو لے کے ایک ایک چیز کو لے کے یہ سوال کرنا کہ یہ کس کا ہے. کیونکہ بولتے بولتے اپنا آپ بولتے بولتے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ وہ اصلی معنی رہنے نہیں رہتے جو رہنے چاہیے. اپنا پیر کہتے کہتے اتنی مشق ہو گئی ہے کہ دماغ میں نہیں رہتی اصلی بات. تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرو. یہ ناخن نہیں ہے مثلا, یہ کس کے ہیں, تم پیدا کرے یا تم خریدے. کسی بھی چیز کی آدمی کی چیز کبھی بھی جب ہوتی ہے جب وہ اس کو خود بنائے یا اس کو خریدے. تو بولتے کہ یہ ناخن جو ہے نا, یہ تم نے بنا پیدا کیے یا تم نے خریدے. تمہارے تو انگلیوں کے ساتھ, ہاتھوں کے ساتھ سوال, پیروں کے ساتھ سوال, سر کے بالوں کے ساتھ سوال, منہ کے ساتھ, آنکھوں کے ساتھ, کانوں کے ساتھ, زبان کے ساتھ, دماغ کے ساتھ, دل کے ساتھ, پورے ایک ایک آگاہ کے آگاہ جسمانی کے ساتھ اگر سوال کیا جائے تو چمڑی سے لے کے گوشت تک, ہڈی تک, خون تک, ایک چیز کے لیے نہ ہم خالق ہیں نہ ہم مالک ہیں. ہماری نہیں ہے چیز, ہم الگ ہیں, یہ چیز الگ ہے. جیسے تکیہ الگ ہے, ڈیسک الگ ہے, یہ بھی الگ ہے. بیوی, بچے, گاڑی, مکان, زمین, باغ, کپڑے, سونا, چاندی, کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کریں گے تو ایک ہی جواب ہے. اگر یہ اگر دماغ میں ہوگی بات کہ میں مالک نہیں ہوں, مالک حقیقی ہر شے کا اللہ پاک ہے, یہ امانت ملزما چند کیا ہو, یہ امانت جو ہے میرے پاس تھوڑے دن کے لیے امانت نہیں ہوگی. کیونکہ سارے جھگڑے پنچایتیں دو وجوہات سے ہیں, آپس کی لڑائیاں خصومتیں بھی اس وجہ سے ہیں کہ اس کی میرے کو چیز مل جائے یا میری چیز پر اس طرح حملہ کیا یا میری چیز کو اس نے ڈسٹرب کیا, یا اپنی بنانے کے لیے ہے یا اپنی چیز کی حفاظت کے لیے. صدمے بھی سارے اسی کے لیے ہیں, حفظ بھی ساری اسی کے لیے ہیں. دنیا میں صبح سے جانتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے, گاڑیاں ٹوٹتی پھوٹتی رہتی, اپنا دن کبھی بھی نہیں دکھتا. دل تو جب دکھتا ہے جب اپنی گاڑی کو بھی دھکا مار کے جاتا ہے, میری گاڑی کو دھکا دوں پتا نہیں کوئی مار کے بھاگ گیا. دنیا میں بچوں کے ہاتھ پہ ٹوٹتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن صدمہ جب ہوتا ہے, بکرا جب ہوتا ہے, جب میرے بچے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. لوگ عورتوں سے چرچا کرتے ہیں, بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں, چیزوں کی چوری ہو جاتی ہے, جیولری چوری ہو جاتی ہے. سارا مسئلہ آ کے صدمہ کہاں پہ آتا ہے, جو میری والی جو نسبت ہے اس نسبت کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ متاثر ہو رہی ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس کے مالک, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر آدمی راضی رہنا آسان ہو جاتا ہے. اس کی اتنی مشق ہوتی ہے, اتنی مشق ہوتی ہے کہ اپنے ذات کے ساتھ میں بھی کوئی معاملہ ہو جائے تو کوئی ایسا زیادہ صدمہ نہیں ہوتا. عقل سے نہیں ہوتا, طبیعت سے ہوتا ہے. طبیعت کا ایک لگاؤ بائی نیچر اللہ نے لگ دیا ہے, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, سامان کے ساتھ, جو چیزیں ہماری خریدی ہوئی ہیں, جو چیزیں ہماری ملکیت میں امانتن ہیں, مجازن ہیں, ان کے ساتھ یہ قلبی لگاؤ ہے, دل کا لگاؤ ہو جاتا ہے. عقل کہتی ہے کہ یہ ہمارا ایک طبی اٹیچمنٹ ہے, طبیعت کہتی ہے اسے ایک خطہ لگاؤ ہے, لیکن عقلی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز اپنی نہیں ہوتی. تو اپنی چلانے کے اندر بھی آدمی آزاد نہیں ہے, بلکہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر ایسی کوئی استاد ہوتا ہے, خدا نہ خاصا ایسی کوئی بات آئی, تو اپنے کو سنبھالنا, برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے, آتے سے باہر نہیں ہوتا. کسی کسی کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے, اس کا دن ہلتا دن, کسی کا دس پانچ ہزار آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اس کا دل بیٹھ جاتا ہے, وہ مرنے تلنے پہ آ جاتا ہے, مرنے مرانے پہ آ جاتا ہے. اسلام نے جو علم دیا اس علم کی عجیب خصوصیت ہے, جو عقیدہ دیا گیا ہے اس عقیدے کا ڈائریکٹ اثر عمل پر ہے, حالات پر ہے, صفات پر ہے. اور یہاں جو چیز سمجھائی جا رہی ہوئی ہے کہ جب آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں اللہ کی ہیں, تو اللہ مالک ہوئے, یہ سب چیزیں مملوک ہوئی, عبادت کس کی ہونا ہے؟ چیزوں کی تو نہیں ہونی, کسی کی بھی ہو, کون سی بھی چیز ہو, نہ پتھر کی, نہ پتھر کی بنائی ہوئی مورت کی, نہ دولت کی, نہ دولت سے بنائی ہوئی مورت کی. بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر بت بنا دیا جائے سونے کا چاندی کا تو مسلمان بولے گا یہ بت ہے ہم اس کی پرستش نہیں کرتے, لیکن اس کو توڑ کے خالی سونا کر دیا جائے تو مسلمان بولتا نہیں اس کی چیز جا سکتی ہے. عجیب چکر مسلمان کا ذہن بڑا عجیب ہے. بت کے خاص صرف شکل کی نفی کرنے کی عادت ہے, پوری چیز کی نفی کی عادت نہیں ہے. حقال شان ہو کو مالک سمجھنا یہ دیا بتایا گیا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سامنے آ جاتی ہے. اور امام راجی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات لکھی ہے علمی انداز میں تھوڑی سی, یہ تو ایک واد کی آواز کا انداز ہے, اور علمی انداز میں انہوں نے یہ بات فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں آسمانوں اور زمینوں کی, اس میں جو چیز اصل اللہ پاک جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے, یعنی تھی نہیں اس کو بنایا گیا ہے. جو چیز جب بنائی گئی ہے نا تو یہ ایسی بھی بن سکتی تھی, اس کا الٹا بھی بن سکتی تھی. جو چیز جس کنڈیشن میں جس حالت میں ہے ویسی بھی ہو سکتی تھی, اس کا الٹا بھی ہو سکتی تھی. مثلا زمین اوپر ہو سکتی تھی, آسمان نیچے ہو سکتا تھا. سمجھ میں آ رہا نا, پانی ادھر ہو سکتا تھا, خشکی ادھر ہو سکتی تھی. انسان کی ٹانگیں اوپر ہو سکتے تھے, سر نیچے ہو سکتا تھا, ناک پیچھے بھی ہو سکتی تھی, سامنے بھی ہو سکتی تھی. جتنی چیزیں ہیں آسمان سے لے کے زمین تک, چاند سورج ستارے ثوابت وغیرہ جتنے بھی ہیں, وہ سب چیزیں ممکن موجود ہیں. یہ سب چیزیں ایسی بھی ہو سکتی تھی جیسے نظر آ رہی ہیں, اس کے برخلاف بھی ہو سکتی تھی جیسے, چونکہ اس کے اندر یہ گنجائش ہے, پاسبلٹی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا, ایسا بھی ہو سکتا تھا, ویسا نہیں ہوا ایسا ہے, اس کے برخلاف جیسا ہو سکتا تھا اب ایسا ہے. تو ایسا ہے یہ جو ہے ایسا, یہ کس نے کیا, کسی نے کیا نہ تو ہے ایسا, یہ بڑا تو اس کا الٹا بھی ہو سکتا تھا. یہ جو کسی نے کیا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے یہ سیٹ اپ ایسا ہے, اس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جو جس تدبیر کے ساتھ, جس حکمت کے ساتھ, جس قدرت کے ساتھ اس پورے نظام کائنات کو آپ کے سامنے سیٹ اپ کر کے دکھایا جا رہا ہے, سیٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے, یہ کرنے والا اللہ ہے, کیونکہ وہ اس کا خالق ہے, مالک ہے, اس لیے اس نے بنایا ہوا ایسا ایسا جوڑا ہوا ان چیزوں کو. یہ فرما رہے ہیں کتب علی نفسی الرحمہ, آپ ان سے فرما دیجیے کہ کس کے لیے ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں, اور کس کے لیے ہیں وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں. آپ فرما دیجیے کہ وہ اللہ کے لیے ہیں, اور اللہ پاک نے لکھ دیا ہے اپنے اوپر رحمت کو, اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے, رحمت فرمائے, طے فرما دیا رحمت کرنا. اس لیے آسمان زمین کا یہ نظام سے تم کو فائدہ پہنچتا ہے اسی رحمت کے صدقے میں. کافر ہے تو بھی اس کو رحمت مل رہی ہے, مومن ہے تو بھی اس کو رحمت مل رہی ہے, اچھا ہے تو بھی اس کو رحمت مل رہی ہے, برا ہے تو بھی کھانے کی, پینے کی, رہنے کی, سہنے کی, زندگی کی, صحت کی, عافیت کی, قوت کی, طاقت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے اوپر طے فرما لی. اس واسطے ہے یہ چیز کتب علی نفسی الرحمہ. مگر یہ رحمت ایک ہے یہاں پہ ملنا, اور ایک ہے فیوچر میں لانگ ٹائم ملنا, وہ بھی اللہ پاک نے ہی طے فرمائی ہے. اسی لیے فرما لے جمان نقم الا یوم القیامہ, ضرور بھی چونکہ اس نے رحمت اپنے اوپر طے فرما لی ہے تو اس رحمت کو مستقل طور پر دینے کے لیے تمہیں جمع کرے گا قیامت کے لیے. لے جمان نقم, ضرور بھی ضرور جمع کرے گا وہ تمہیں قیامت کے لیے. اس کے مطلب میں کئی باتیں لکھی ہیں, ایک بات یہ لکھی ہے کہ چونکہ اس نے اپنے ذمے رحمت لکھ لی ہے, اسی رحمت کی وجہ سے قیامت کو طے فرمایا ہے. وہ کیسے, وہ ایسے کہ ایک آدمی فرما بردار ہے, ایک آدمی نافرمان ہے, دونوں کو برابر کریں گے تو یہ تو کوئی رحمت نہیں ہے نا. رحمت میں یہ ہے جس نے مجاہدہ کیا, قربانی کی, فرما برداری کی, اس کو دینا چاہیے کچھ. اور رحمت میں یہ بات ہے کہ جس نے ظلم کیا, تعدی کی, نقصان پہنچایا, مرڈر کیا, قتل کیا, چوری کی, اس کو پکڑ کے اس کو سزا دینا چاہیے, رحمت کا حصہ ہے. اچھی حکومت کے واسطے جہاں فیسلٹیز کا فراہم کرنا ہے وہیں کرائم جرائم پر کنٹرول کرنا بھی ہے نا. جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں, جو زیادتی کرنے والے لوگ ہیں, ان لوگوں کو پکڑنا, ان کو جیل میں بھیجنا, ان کو سزا دینا, ان کو گرفتار کرنا, اور ان کی شر سے لوگوں کو بچانا, یہ بھی جو ہے نا حکومت کے کمالات میں آتی ہے, چیز معاہد میں نہیں آتی ہے, بلکہ اس میں جو اتنے زیادہ اچھے پکڑنے والے ہوتے ہیں ان کو انعام دیے جاتے ہیں. سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں جو بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں اپنے فن کے. آپ ان کے کمرے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے, ایک ہمارے بہنوی صاحب تھے خفیہ پولیس کے اندر, سی آئی ڈی کے اندر تھے, ان کے کمرے میں جائیے تو انہوں والا یہاں سے وہاں تک ٹائٹل لگے گا, پورا کمرہ بھرا ہوا. میں پوچھا یہ کیا ہے, تو پھر سنانے لگے یہ فلاں پارٹی فلاں چوروں کی پارٹی کو پکڑنے سے ہوا, جو دفتر سے نہیں پکڑی جا رہی تھی میں نے پکڑا, یہ فلاں مرڈر کرنے والے کو پکڑنے سے ملا ہے, جو اتنے سالوں سے نہیں مل رہا تھا, اتنے لوگوں کا اس نے فون کیا تھا اس کی وجہ سے مجھے ملا ہے. جتنے زیادہ مضبوط پہلوان کو, جتنے زیادہ ہوشیار کو, جتنے زیادہ تیز آدمی کو پکڑا گیا جس ہوشیاری کے ساتھ میں, تو اس پر انعام ہوگا. کمال کی بات ہے بھائی, اللہ پاک تو کمالے پہ بھرے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے اوپر رحمت طے فرما لی ہے, تو اسی لیے قیامت کے دن تمہیں جمع کیا جائے گا تاکہ رحمت والوں کو رحمت دی جائے اور غلط کاروں کو پکڑ کے ان کو سزا دی جائے. غلط کاروں کو پکڑ کے سزا دینا بھی رحمت ہی کا حصہ ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایک آیت سمجھ میں آنا بتاتا ہے, وہی کہ اللہ نے فرمایا کہ سنفر لکم ایھا الثقلان یوسل علیکم اشواج من نار ونحاس فلا تنتصران, تم پر جو ہے نا شعلے چھوڑے جائیں گے, پگھلا ہوا تانبا چھوڑا جائے گا, تم اپنی مدد نہیں کر سکو گے. تبھی ائی اعلیٰ ربکما تکذبان, تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھوٹ لاؤ گے. اب جو عام آدمی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ جوتے مار رہے ہیں, آگ برسا رہے ہیں اور پگھلا ہوا تانبا چھوڑ رہے ہیں اوپر سے, اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھوٹ لاؤ گے. وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسا کرنا ہی پوری انسانیت پر, پوری مخلوق پر رحم ہے. اور اگر ایسا نہیں کروں گا میں تو یہ وہاں جا کے بھی تمہارے ساتھ نہیں کریں گے, تو تمہارے ساتھ انعام ہوا نہیں ہوا تو بھی اللہ اللہ رب کما چکا جوان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹ لاؤ گے. تو سورہ رحمان میں ایسی آئے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے, مواخذے کا ذکر ہے, پکڑ کا ذکر ہے. اس کے بعد میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹ لاؤ گے, تو اس کا نعمتوں کے زور یہ بنتا ہے. تمہیں اصل مفسرین یہ مطلب بتاتے ہیں, اور جو ڈپلیکیٹ مفسر ہوتے ہیں نا انہوں نے کیا مطلب بتایا معلوم, انہوں نے کہا کہ اعلیٰ سے مراد یہاں سے نعمتیں ہیں ہی نہیں, انہیں دوسری طرف چلے گئے. صحابہ نے کیا سمجھا وہ نہیں دیکھ رہے, اپنی طرف سے کہیں گے اعلیٰ کے اندر یہ بھی ہوتا ہے, اعلیٰ جو ہے نا دوسری چیزوں کے لیے بھی بولتے ہیں, یہاں پر نعمتیں تو بیٹھتی نہیں ہیں, لہٰذا یہاں پر جو ہے نا لفظ کے معنی ہی دوسرے کر لو. عقل سے کرنے کے لیے تو ایسے ہی ہوتا ہے, دور کی بوڑھوں میں مگر اسی کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہاں تک جا کے پڑا ہوا ہے. ایک مطلب یہ ہے نئے یجمان نقم ملائی عمل قیامت لارے دسی, اور دوسرا مطلب جو میں نے پہلے عرض کیا تھا وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے, اس وجہ سے اللہ پاک تمہیں جمع کرے گا تاکہ رحمت جو ہے نا وہ تمہارے لیے دے دی جائے سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. صرف کتاب کے اوپر رحمت لکھ لی تھی, اس واسطے اللہ پاک نے تم لوگوں کو جمع کرنے کا فیصلہ فرما لیا. نئے یجمان نقم ملائی عمل قیامت, تمہیں جمع کر کے لے جائیں گے قیامت تک, پھر قیامت میں جمع کریں گے. قیامت تک جمع کرنے کا مطلب یہ کہ جمع کرتے رہیں گے, تھوڑے تھوڑے کو مار مار کے قبر میں پہنچاتے اسٹور کر رہے نا, سمجھ آ رہا نا. الہی عمل قیامہ کا یہ مطلب بتاتے ہیں عام مفسرین. ایک مطلب یہ ہے الہی عمل قیامہ کا کہ جیسے مختلف لوگوں کا گارڈ جمع کرتے اور پھر لے کے جاتے, کہاں لے کے جانا ہے اس کو شہر کے باہر بول کے, اب وہ زمانے سے لوگوں کو جمع کرتے جا رہے ہیں تو کہاں تک لوگوں کو جمع کرتے جائیں گے, قیامت تک جمع کرتے جائیں گے. اور بہت سے مفسرین علاقہ ترجمہ فی سے کرتے ہیں, ایج ماننکم الہ یوم القیامہ, الہ مانا فی ہے, فی یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن میں تمہیں جمع کریں گے. مطلب دونوں صورتوں میں اسی بنتا ہے, لیکن ایک میں ذرا سا تفصیلی ہو کر بنتا ہے, دوسرے میں یہ ہے کہ اللہ پاک تم سب کو اسی اپنے اوپر رحمت نکلنے کی وجہ سے قیامت میں جمع فرمائے گا, سب کو جمع کر کے پھر قیامت دی جائے گی. لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت کا عقیدہ, قیامت قائم ہونے کا عقیدہ, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ, آخرت کا عقیدہ, یہ ہمارے لازمی عقیدوں میں سے ہے, اور ہماری زندگی کا صحیح ہونے کا یا غلط گزرنے کا مدار اسی پر ہوتا ہے. اگر آخرت میں کوئی بدلہ لینا نہیں ہے, ملنا نہیں ہے, اچھی زندگی گزارے یا بری زندگی گزارے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ عقیدہ جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ آدمی کا کیریکٹر صحیح ہوتا ہے, پھر تنہائیوں میں ہو یا لوگوں میں ہو, لوگوں کے ساتھ ہو یا اللہ کے ساتھ ہو, اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو, کوئی اس کو دیکھنے والا ہو یا نہ ہو, آدمی بالکل سیدھا رہتا ہے. آدمی کے سیدھا رہنے کے لیے عقید آخرت کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. اگر اپنے کیے کا بدلہ پانے کا عقیدہ حاضر نہیں ہے آدمی میں, تو اپنے کیے کو مختلف رنگ دینا, اپنے کرنے کے لیے مختلف تدبیریں نکال لینا انسان کے لیے بہت مشکل, بہت آسان, کچھ مشکل نہیں ہے. اسی وجہ سے دنیا کا جو اجتماعی نظام ہے, اس اجتماعی نظام میں کسی پاور سے, کسی طاقت سے, کسی ڈنڈے سے سزا سے آپ صحیح نہیں کر سکتے معاشرے کو, سوسائٹی کو صحیح نہیں کر سکتے. شراب مت پیو بلکہ اگر آپ باؤنڈری کر دیں گے تو پھر شراب اتنی بنائی جانے لگے گی جو دکانوں میں ملتی تھی وہ ہر گھر میں ملیں گی. اس زمانے میں تجربہ کیا لوگوں نے, پھر امریکہ نے بھی کیا ہے سب سے پہلے, وہ 100 سال پہلے کی بات, شراب بند کر دی تھی. مگر اس کے بعد نتیجہ جو دیکھے تو یہ معلوم ہوا کہ 15 گنا زیادہ جو ہے نا بننے اور بکنے لگی ہے, جتنے پوری مجموعے تک اس سے 15 گنا زیادہ. تو پھر اس کو الاؤ کر دیا, لیگل کر دیا, چلو ٹھیک ہے اس کی دکانیں ملیں گی, اس کے کارخانے ہوں گے. آدمی کا مزاج ہے, آپ جس چیز سے روکیں گے وہ اگر اس کو کرنا ہے کچھ بھی راستہ نکال لیتا ہوں. لیگل کے لیے انلیگل راستے جو ہوتے ہیں نا ہر چیز کے آدمی اختیار کر لیتا, کھانے میں ہو, پینے میں ہو, پہننے میں ہو, کرنے میں ہو. پہلے ہم نے سنا تھا, پتا نہیں اس میں کتنی صداقت ہے, کہ ان ملکوں میں قانون یہ تھا کہ بھائی یہ ہماری زمین پہ جوا نہیں کھیلا جائے, یہ قاعدہ تھا سنا پہلے, پتا نہیں کیا صحیح ہے کتنا ہے, سنا ہوا ہے ہمارے. تو جوا کھانا کا بننے لگا تھا پانی کی, زمین پہ تھوڑے بنا رہے ہیں, پانی پہ بنا رہے ہیں. چلو سارے جوا کھانے پانی میں ہیں, لوگ جا رہے ہیں کھیل کے آ رہے ہیں. وکالت کا پنکھ عدالت میں بدیا, ہم تھوڑی زمین پہ کھیل رہے ہیں. آپ نے قانون جو بنایا وہ زمین پہ نہیں کھیلنے کا بنایا, کہاں روکیں گے بندے کو آپ, کس چیز سے روکیں گے؟ بدکاریوں میں, بدماشیوں میں, پیسوں کے مار دینے میں, لوگوں کا مال کھا جانے میں, لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھا لینے میں. جتنے زیادہ قانون قاعدے بنائے جائیں گے مزید کی ضرورت پڑتی ہی جائے گی, مزید کی ضرورت پڑتی ہی جائے گی. اسپیڈنگ میں دیکھا نہیں ہم لوگ, اسپیڈنگ میں کیا کرتے رہتے ہیں, اس تک جا سکتے ہیں آپ, اس سے زیادہ نہیں جا سکتے, اس سے زیادہ جاتے آپ کو جرمانہ ہو جاتا ہے. ہر کوئی برابر جانے والا, اب آج کل بہت زیادہ وہ ہو گیا, پیسے کم ہو گئے لوگوں کے پاس, بالکل لوگ خود ہی ڈر رہے ہیں تھوڑا پیسوں کی وجہ سے, لیکن تھوڑا سا پیسوں کے جیب میں جیب بھر گیا گیا تو پھر انہیں پیسے نہیں کرتا, پیسے بڑھا دیتا اسے, دے دیں گے پیسے, دے دیں گے اسے, ان سے کر کے کیا بات ہے. اور اس سے آگے کی چیز یہ ہے کہ پولیس پکڑنے سے پہلے پولیس کو اپن پکڑ لیتے, ایسی مشینیں ڈیڈکٹ کرنے والی آ گئی ہیں کہ 3 میل کے اوپر پولیس ہے تو بتا دیتی, اور اسپیڈنگ کرو جتنی کرنا ہے ٹی 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 کر کے اس نے بتا دیا, اگر پولیس والا خریدنا ہے تو وہاں پھر ٹھیک کر دیا, پھر جب تک بگانا شروع کر. کسی ایک چیز میں انسان کا دماغ ایسا, انسان کے دماغ میں راستہ نکالنا ہے اور تنوع ہے, ایک شکل سے دوسری شکل میں چلے آنا, دوسری سے تیسری میں چلے آنا, اپنی عقل کے ذریعے سے. کھانے پینے سے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے مزاج کی اصل خصوصیت کیا ہے. بیکری میں جاؤ, 500 آئٹم رکھے ہوئے ہیں, یہ 50 آئٹم کائے کے ہیں, یہ 80 لیٹر یہ کے ہیں, جوں سے ہی بنتے نا وہی سارے, وہ آٹے سے ہی بنتے, جوں سے ہی بنتے, کوئی گول ہے, کوئی پیلا ہے, کوئی لال ہے, کوئی وہ ہے, کوئی یہ ہے, مختلف تنوع کر دینا ہوتا ہے. کپڑوں میں بھی یہی چکر ہے, گاڑیوں میں بھی یہی چکر ہے, انسان کے اندر ہے وہ چیز. عقید آخرت آدمی کو قناعت پہ لاتی ہے, کفایت شعاری پہ لاتی ہے, اور آدمی کے عمل کو صحیح کرنے والی چیز ہے وہ, کہ بھائی میں کسی کا حق نہ ماروں, کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, میری طرف سے کسی پر ظلم نہ ہو, کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, میں اپنے کو سیو کر سکتا ہوں یا نہ کر سکتا ہوں, میرے ذمہ کچھ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ مجھے آخرت میں دینا پڑے گا. اندھیرے کے اندر بھی, تنہائی کے اندر بھی مجبور کرنے والا آدمی کو صحیح عمل پر, وہ عقید آخرت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لا یجمعن نکم الا یوم القیامۃ لا ریب فیہ, اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ اس کا بیان کیا جاتا ہے, اور تربیت کے اندر یہ چیز بہت مرکزی رول ادا کرتی ہے کہ آدمی کا مذاکرہ مغیبات کا آخرت کی لائن سے زیادہ ہو. اعمال اس کا نتیجہ یہ ہے, جنت اور اس کی تفصیلات یہ ہیں, جہنم اور اس کی تفصیلات یہ ہیں, میدان حشر اس کی تفصیلات یہ ہیں, آج نہ مرنے کے بعد یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے یہ جتنا زیادہ اس کا مذاکرہ ہوگا آدمی کے معافی زمین پر آدمی کے ذہن پر اور اس کے دل پر اتنا زیادہ اس کا اثر پڑے گا. اس سے ایک بات میری ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں نا اسلام کی اسلام کے نام کی ان ایکٹیویٹیز کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اب مختلف آرگنائزیشنس مختلف جماعتیں مختلف تنظیمیں مختلف کام کر رہے ہیں اور ہر ایک کو قرآن و حدیث سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اپنے کو صحیح بتانے کے لیے کہ ہم یہ کام صحیح کر رہے ہیں یہ بھی تو اسلام میں ہے نا یہ بھی تو کرنا ہی ہے نا بول کے. لیکن کون سا کام کس کے لیے کرنا ہے یعنی کس مقصد کے لیے کیا جانا ہے. اگر اس مقصد کے لیے ہے کہ میں دین کے اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ بنوں دین میں میری ترقی ہو اعمال میں میری ترقی ہو روحانیت میں میری ترقی ہو تو مجھے وہ کام کرنا پڑے گا اس لائن کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا پڑے گا جس کا تعلق آخرت کے مذاکروں سے ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کے مذاکرے سے ہے جس کا تعلق قبر سے ہے جس کا تعلق رسالت کی اتباع سے ہے وہ میری طبیعت پر اثر انداز ہونے والی چیز ہوں گی. اور اگر مجھے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے اس قسم کے تنظیم کی ضرورت ہے کہ جس میں صرف لوگوں کی سروس لوگوں کو سروس دینا ہے اس کے آگے تنظیمیں الگ الگ ہیں ہر چیز کی تنظیمیں الگ الگ ہیں. اب ہر قسم کا کوئی ایک کام کرنے کے آدمی سوچے کہ یہ میرے لیے بس ہے نہیں یہ آپ کے لیے کب بس ہے کیا آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے اپنی ذاتی روحانی سے فارغ ہو گئے آپ اپنی ذاتی ترقی سے فارغ ہو گئے یہ دیکھنا ہوتا ہے. اصل میں سیاسی بات کرے تو سیاست بھی تو اسلام میں اسلام میں سیاست نہیں ہے کیا ایران کی قرآن کی بات کریں وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں وہ ہو رہا ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کیا وہ نہیں ہے کیا ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ سوچنا یہ ہے کہ آپ وہ بات کرنے کے لیے اس وقت موضوع ہے یا نہیں ہے آپ کو کون سی چیز چاہیے اس وقت. ہم کو جو چیز اصل چاہیے وہ یہ ہے کہ آخرت کی باتوں کا اتنا مذاکرہ ہمارے نسلوں میں ہو ہمارے بچوں میں ہو ہماری بچیوں میں ہو ہمارے مردوں میں ہماری عورتوں میں ہمارے لوگوں میں ہم میں کہ اس سے آدمی پر یہ اثر پڑے کہ اس کے عمل درست ہونا شروع ہو جائیں اس کے اندر روحانیت آ جائے یہ مجھے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کا جواب مجھے دینا ہے میرے نمازوں کی پابندی ہو میرے ذکر کی پابندی ہو میرے حلال کے اندر میرے اندر احتیاط آ جائے حرام سے بچنا میرے لیے آسان ہو جائے معافیت سے بچنا اپنے لیے آسان ہو جائے وہ چیز چاہیے. اسی لیے آخرت کا بیان زیادہ ہوتا ہے قرآن پاک میں یہاں پر بھی اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں بھائی اجمان نقم لائی امن قیامت اللہ بفی ضرور بھی ضرور جمع کریں گے اللہ پاک تم کو قیامت کی طرف اس میں کوئی شک نہیں ہے. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون جن لوگوں نے اپنا نقصان کر لیا ہے اپنے کو ضائع کر لیا ہے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. اس میں ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں اللہ پاک سوال کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اپنے اوپر تو رحمت آپ نے لکھ لی ہے کتب ربکم کتب علی نفسی الرحمۃ تب آخرت میں تو رحمت تو سب کو نہیں ملنے والی ہے تو اللہ یہ فرما دیں کہ آخرت میں رحمت ملنے کا ضابطہ میں نے ایمان کو بنایا ہے اپنے اوپر میں نے تو رحمت دینا طے کیا ہے رحمت ایمان پر دوں گا. اب جو آدمی اپنے کو ضائع کر لیا وہ ایمان نہیں لایا وہ ایمان نہیں لایا تو آخرت میں رحمت اس کو نہیں ملنے والی ہے اسے اپنا نقصان خود کیا یا میں نے اس کا نقصان کیا. اللہ کی نقص ہوئی ہم کہتا ہوں جنہوں نے اپنے کو ضائع کر لیا ہے فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے. اس میں جواب دے دیا گیا کہ آخرت میں جن کو اللہ کی نعمتیں نہیں ملنے والی ہیں اس کیوں نہیں ملنے والی ان لوگوں کو جو نہیں ملنے والی بے ایمانوں کو نہیں ملنے والی ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ بتا دی گئی کہ جس نے ایمان کو قبول نہیں کیا اس نے اپنے کو ضائع کر لیا بھلے سے وہ کتنا ہی زیادہ پیسوں کا مالک نہ ہو گیا کتنی کمپنیاں اس نے بنا لی ہوں کتنی اپنے اس نے دنیا نے چمکا لی وہ ضائع کر دیا اپنے آپ کو. اللہ جی نے خطر ہوا ہم سے ہوں ہم لائے انہوں جو ایمان نہیں لائے وہ لوگ ضائع کرتے تھے اپنے آپ کو چاہے ہاتھ تقلیم کی بادشاہ پورے ساتوں بڑے آدموں کا بادشاہ بن گیا کسی ایک بڑے آدم کا نہیں بادشاہ بادشاہ الگ چیز ہوتی ہے صدر الگ چیز ہوتی ہے صدر پہ تابع ہوتا ہے پوری کیبنیٹ کی پورے پورے کیبنوں کے پورے مشیروں کے اس کو سلیکٹ کرنے والوں کے وسیلوں کو ضابطوں کے بادشاہ جو ہے نا وہ خود ہی ضابطہ ہوتا ہے مختار کل مختار مطلق جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا اور کسی ایک بڑے اعظم کا نہیں ساتوں بڑے اعظم کا لیکن ایمان نہیں ہے ضائع ہو گیا وہ. اللہ جن خسر انفسهم فهم لا یؤمنون ولہو ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم اور اسی کی ہیں وہ سب چیزیں جو رات اور دن میں رہتی ہیں آسمانوں اور زمین میں جو ہے اس کے مالک اللہ ہے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ جو رات اور دن میں ہے وہ اسی کی اس کا وہ مالک ہے. علماء فرماتے ہیں کہ وہاں مکانیات سے متعلق بات ہے, یہاں زمانیات سے متعلق بات ہے. جگہ کے اعتبار سے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے مالک اللہ ہے, وقت کے اعتبار سے جتنی چیزیں ہیں جس میں ماضی بھی آ گیا, مستقبل بھی آ گیا, حال بھی آ گیا, اس میں جتنی چیزیں ہیں اس کے مالک اللہ. چونکہ رات اور دن کا تعلق وقت سے ہے, زمان اور زمانیات اس کے بھی مالک اللہ ہے, مکان اور مکانیات اس کے بھی مالک اللہ ہے. اور مکان کے بھی مالک اللہ, مکان میں جو چیزیں ہیں اس کے مالک اللہ, زمان کے مالک اللہ اور زمان میں جتنی چیزیں ہیں اس کے مالک اللہ. بولے ہو ماتا کرنا پھر لے لو انا. اور اس سے یہ بات یہ نکل گئی کہ اللہ پاک مکان اور زمان دونوں سے سبحان ہے, کیونکہ خود زمان اور مکان اور ان کے اندر کی چیزوں کے وہ مالک ہیں. انہیں اس کے اندر رہے تو انہیں بھی پھر کسی کے مملوک ہو جائیں گے, وہ تو مالک ہیں. بولے وہ ماتا کرنا پھر لے لو انا, اور اسی کی ہیں وہ سب چیزیں جو کہ رہتی ہیں راتوں میں اور دن میں. دو ترجمے ہیں, میں نے ترجمہ رہنے کا کیا ہے, اور ایک وہ لگو ماسا کرنے والے جو چیزیں ساکن ہیں. کیونکہ جو چیز جب ساکن ہوتی ہے تب اللہ اس کے مالک ہے, تو جب متحرک ہوتی ہے تب بھی اللہ اس کے مالک ہے. ایسے موقعوں پر ایک ہی رخ کو بیان کیا جاتا ہے, جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری گرمیوں سے بچانے کا لباس بنایا اللہ پاک نے تمہارے لیے, اور سرابیل تقیکم الحر, تمہاری گرمی سے بچنے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے لباس بنایا. تو سردی سے بچنے کے لیے بنایا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر وہ آٹومیٹک آتا ہے اس میں. تو پھر گرمی سردی کے بعد پھر گرمی آتی نا, تو بیچ میں کا چھوڑ کے اس کو بناتے جائیں گے غلط میں. ایسے ساکن جو چیز ساکن ہے اس کے مالک ہیں, تو جتنی حرکت کرنے کے بعد ساکن ہونے والی جتنی چیزیں سب کے مالک ہیں. تو ہر متحرک چیز کے ساتھ سکون ہے, اور ہر سکون کے ساتھ حرکت ہے. ہر حرکت اور سکون کے مالک اللہ ہے, یہ مطلب. جتنی حرکت کرنے والی چیزیں ہیں ان کے مالک اللہ ہے, اور جتنی حرکت نہیں کرنے والی چیزیں ہیں ان کے مالک اللہ ہے. یہ دو ترجمے کرتے ہیں مفسرین. ایک تو رہنے کے معنی ہے, سکونت آپ کی سکونت کہاں ہے, یعنی آپ کہاں رہتے ہیں. ایک یہ کہ خاموش رہنے حرکت نہیں کرنے کے معنی ہے, اور دونوں معنی کے اعتبار سے ترجمہ ہوتا ہے. اور دونوں کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان کو یہ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو اور انسانیت کو, پورے انسانوں کو, کہ جیسے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی چیزوں کے مالک ہیں, ایسے اللہ وقت کے اندر جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ ماضی کی ہوں, چاہے وہ مستقبل کی ہوں, چاہے وہ حال کی ہوں, ان سب کے اللہ پاک مالک. جو اب تک گزرا ہے اس کے بھی وہی ہے, جو اب گزر رہا ہے اس کے بھی وہی مالک ہے, جو آئندہ آئے گا اس کے بھی وہ مالک ہے. جو بھی آئے گا کچھ چیزیں معدوم ہیں, بنی ہوئی نہیں ہیں. اللہ پاک نے پہلے سے بتا دیا کہ وہ ان کے مالک ہیں. جو فیوچر میں آئیں گے معلوم ہے ابھی, وہ آئیں گے ہونے والی ہیں. اللہ پاک اسی کے مالک, اللہ پاک ان کے مالک ہیں. پہلے جو گزر گئے یہ نہیں کہ وہ گزری ہوئی چیزوں کے نہیں, اللہ پاک گزری ہوئی چیزوں کے بھی ہیں. کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جو چیزیں گزر گئی ہیں نہ آسمان میں ہیں نہ زمین میں ہیں, جو چیزیں آگے آنے والی ہیں اب نہ آسمان میں ہیں نہ زمین میں ہیں, اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ پاک. تو جو آسمان اور زمین میں ہیں ان کے بھی مالک ہیں, جو ٹائم میں وقت میں ہیں چیزیں ان کے بھی وہ مالک. کیسے اللہ نے ہاتھ فرما دیا. دیکھنے کے اعتبار سے یہ ہے کہ صاحب ایک ہی بات دو خط آ جائیں گے, سر نہیں دو خط نہیں ہے, دو الگ الگ جاتا ہے. وہ ہوا سمیع العلیم, اور اللہ پاک سننے والے ہیں جاننے والے ہیں. تو جب زمان اور مکان کے اعتبار سے اپنے ہاتھے کو اپنی قدرت کو اپنے مالک ہونے کو بیان فرمایا, تو اس کے بعد فرماتے ہیں قل اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. آپ یہ فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ کے علاوہ کسی کو ولی بناؤں میں؟ اللہ ایسا ہے, اب اللہ کے علاوہ کس کے قریب ہونا, کس کو اپنا ولی بنانا؟ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے, وہ اللہ جو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا, اور ولی کہیں گے ولا یطعم, وہ کھلاتا ہے اسے کوئی نہیں کھلاتا, وہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بنانا نہیں ہے. سوال میں یہ سوال انکاری کہلاتا ہے, مطلب نہیں ہونا چاہیے. پھر تو جتنے مشرکین ہیں ان کو دعوت دی جا رہی ہے, جتنے غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے, جتنے غافل ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اپنا ولی کس کو بناؤ؟ اللہ کو بناؤ. ولی کے معنی قریب ہونے کے ہیں, اور ولی کے معنی دوست ہونے کے ہیں, اور ولی کے معنی مرضی کا لحاظ کرنے کے ہوتے ہیں. جو ولی کا مطلب ولایت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی رعایت کرنے والے, حق تعالیٰ شانہ ہیں جن کی رعایت کی جائے گی، حق تعالیٰ شانہ ہیں جن کی رضا کو دیکھا جائے گا، حق تعالیٰ شانہ ہیں جن کی نزدیکی کا آدمی طلبگار ہوگا صبح میں اللہ پاک کی ولایت میں، اور یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں عبادت سے تو اللہ پاک کی عبادت پر بن لیں گے۔ قل غیر اللہ یتخذ ولیا، کیا اللہ کے علاوہ کو میں ولی بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے، اور ولی کریم والا یہ کام جبکہ وہ کھلاتا بھی ہے اور خود نہیں، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں مسلمانوں میں پہلا بنوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان کون ہے؟ حضور ہے، پیغمبر سب سے پہلے خود مسلمان ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو وحی ان کے پاس آئی اس پر ان کا ایمان سب سے پہلے ہوتا ہے، جو حکم اللہ پاک کی طرف سے آیا اس پر ان کا عمل ہے، اس کو قبول کرنا سب سے پہلے خود ان کے لیے ہوتا ہے۔ نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ تم دوسروں کو پہنچا دو آپ کو استثنا حاصل ہے، دین کے معاملے کے اندر نبی خود براہ راست مخاطب ہوتے ہیں پہلے، آپ کی ذمہ داری۔ میں نے کبھی کہا تھا آپ سے یاد ہوگا تفسیری کے سبق میں کہ محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ضروری ہوتا ہے، محمد ابن عبداللہ پر محمد رسول اللہ کی محمد کے رسول ہونے کی گواہی، اس وجہ سے جیسے میں اور آپ اشد اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں، خود حضور بھی اشد اللہ محمد رسول اللہ بولتے تھے۔ سمجھ والی بات، التحیات میں اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد اللہ محمد رسول اللہ حضور نہیں بولتے تھے، حضور بھی پڑھتے تھے، کیونکہ عمر تو اگر کوئی نہ اول من اسلم، آپ فرما دیجیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں پہلا بنوں، ولا تکون من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہوں، شرک نہ کروں۔ جو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم، یہ بات آ جاتی چتردی، تمہاری کرائیٹیریا کیا ہے؟ تو مجھے خود اس کا حکم دیا گیا، میں خود اس کا پابند ہوں۔ اللہ کی بندگی کے معاملے میں بندگی کے تو سب سے اعلیٰ معیار پر، سب سے بلند درجے پر نبی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کا شکر کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے، سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار خود پیغمبر ہوتے ہیں۔ اور عام پیغمبر کا یہ حال ہے تو امام النبی جی نے بدرجے والا، خود خود ہی نے فرمایا کہ انا عالمکم وافقاکم، میں سب سے زیادہ انا عالمکم وافقاکم باللہ، میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں تم میں، اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں اللہ سے تم میں۔ اللہ سے حضور بہت ڈرتے تھے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ یہ بھی فرما دیجیے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو یوم عظیم کی عذاب سے، یوم عظیم بڑا دن، قیامت کا دن، قیامت کے دن کے عذاب سے مجھے خوف لگتا ہے اگر میں نافرمانی کروں گا، کیونکہ مگر نمبر میں نافرمانی نہیں کروں گا، اس لیے مجھے خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ اس میں میرا بھی استثنا نہیں ہے کہ میں آپ کو اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے چھوڑا جائے گا، میں نافرمانی بھی نہیں کروں گا، اس وجہ سے مجھے اطمینان دلا دیا گیا ہے کہ آپ کو آخرت میں بھی پوچھا نہیں جانے والا ہے، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کیونکہ ایسا ہونے ہی والا نہیں ہے۔ لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ اگر نافرمانی میں کروں گا تو عذاب یوم عظیم کے دن سے دن عذاب کے عذاب کا ڈر مجھے بھی ہے اگر میں کروں گا تو، بس چونکہ میں نہیں کروں گا اس لیے مجھے ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب ایسی چیزوں میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ ساری انسانیت کو پتہ چل جائے، امت کو پتہ چل جائے کہ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ کتنا سخت ہے، امت کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے خطاب کا انداز وہ ہے۔ اور ایک بات میرے ذہن میں بھی آتی ہے اور امید ہے کہ ٹھیک ہی ہوگی، وہ یہ ہے کہ کلام الہی ہونے کا احساس دلانا بھی اس میں ہوتا ہے، یہ حضور کا بنایا ہوا کلام نہیں ہوتا، لیکن پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا لکھ لیا ہے کلام، یہ ان کی بات ہے، ان کا کلام نہیں، نہیں, نہیں. خود پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اس میں، ان کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے تو میں اپنی کتاب لکھوں گا تو میں تھوڑی بول لوں گا اس میں، اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں اس بات کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل ہمارے پاس اس معاملے میں قاعدۃ کلیہ عام ہے، اور یہ اپلائی ہوتا ہے خود پیغمبر پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ شرفان ہوں جو ہماری عظم فخر رحیمہ، وہ جو یوم عظیم، بڑا عظیم جو ہے، اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں تو اس کے بارے میں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس کو اس دن بچا دیا جائے عذاب سے بس اس پر اللہ نے رحم فرما دیا. جو اس دن عذاب سے بچا دیا گیا وہ ہے وہ جس پر اللہ نے رحم کیا ہے. دنیا میں اس کو بہت کچھ ملا لیکن اس دن کے عذاب سے نہیں بچایا گیا تو وہ مرحوم نہیں ہوتا, رحم وحم نہیں ہوا اس کے اوپر, رحم کا وہم ہوا, رحم کا وہم ہوا. آزمائش کے وقت میں جو سہولت دی جاتی ہے وہ کامیابی کا معیار نہ ناکامی کا معیار. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, یہاں کسی کو دولت مل گئی, حکومت مل گئی, سہولتیں مل گئی تو یہ تو نہیں کہ رحم ہو گیا. نہیں بھائی, ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہو جائے اور وہاں جانے کے بعد میں اللہ سے عذاب سے بچنے کا فیصلہ سنا دیا گیا کہ تمہارے کو بچا دیا گیا عذاب سے, اب رحم ہوا. من یصرفان ہو جائے دن فقد رحمہ, جس کو بچا دیا جائے اس دن قیامت میں عذاب سے بس اس پر رحم ہوا. وذلک الفوز المبین, اور وہ ہے بڑی کامیابی, کامیابی اس کا نام. وَإِن يَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نقصان کو روک لیں تو نہیں ہے اس کو کھولنے والا سوائے اس کے. اگر کسی نقصان کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک لیں, کوئی چیز نقصان پہنچنے کی ہے اور وہ نہیں پہنچا رہے, تو پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کو کھول کے اس بندی سے کمرے کو کھول کے چھوڑ دوں گا. بندھا ہوا کتا ہے, بندھا ہوا شیر ہے, اللہ پاک نے اس کو وہاں بند کر دیا ہے تو کوئی دوسرا اکیلا کھول لے کے باہر چھوڑ دیں گے, چلو کاٹو. وہی ہم سک اللہ بزر, اگر کسی عذر کو اللہ روک دے, نقصان کو اللہ روک دے, فلا کاشف لہ, نہیں ہے اس کو کھولنے والا کوئی سوائے اس کے. وہی ہم سک بخیر, اور اگر وہ روک دے کسی خیر کو, فہو علی کل شیء قدیر, تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی پھر بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو وہ اس نے خیر کو روک دیا کہ کوئی دوسرا خیر کو لے آئے گا. ایک تو ان کے مالک ہونے کا بیان تھا, اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر ہونے کا, قدرت کا بیان ہے, اور نافع اور ضار ہونے کا مضمون کھولا گیا ہے. جتنے میں ہمارے پاس یہ توحید کے عقائد کہلاتے ہیں, لیکن اس نے ایسا انقلابی ذہن دیا مسلمانوں کو کہ پوری کائنات میں, پوری مخلوق میں کسی سے ڈرنا, کسی سے مرعوب ہونا یہ ختم ہو گیا مسلمانوں سے, کسی کی پرواہ نہیں رہی ان کے پاس. ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حفاظت کرنا چاہے تو کوئی اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتا. اور یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہوں پر ہے اور حدیث مبارکہ میں بہت صاف ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر خچر پر سوار تھے, مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا اور اس وقت میری عمر چھوٹی تھی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے, پھر یہ فرمایا وہ یا غلام انی اعلمک کلمات, اے بچے کچھ چیزیں میں تجھے یاد دلاتا ہوں, اس کو یاد رکھنا بہت اچھا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اضافہ الطفس ان اللہ, دیکھو مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا, استان تفس تعین بلّہ, جب مدد چاہنا ہو تو اللہ سے مدد چاہنا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ علم ان الامت الذی اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لن ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک, اس بات کو یاد رکھ لو کہ اگر پوری امت مل کر تمہیں نقصان نفع پہنچانا چاہے تو نہیں نفع پہنچا سکتی, مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے طے فرما لی. ولئن اجتمعوا علی ان یضروک بشیء, اور اگر متفق ہو جائیں سارے کے سارے کہ تمہیں نقصان پہنچائیں, تو لن یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیہ, نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے طے فرما دیا, مقدر فرما دیا, تم پر اس مصیبت کا آنا طے فرما دیا. رفعت الاقلام, تمہارے لیے نفع نقصان کے نظام کو لکھ کر قلم اٹھ چکا ہے پیپر پہ. پہلے جس چیز کو ہاتھ میں بتانا ہوتا تھا لکھ کے وہ پتی توڑ دیتے تھے نا, قلم توڑ دیتے تھے تاکہ ویسا پھر دوسرے لکھانا جا سکے, یہ بتانے کے واسطے آخری ہوئی بات, وہ مفہوم ہے اس میں. رفعت الاقلام, قلم ہٹا دیا گیا وہاں سے جہاں پہ لکھا جا رہا تھا. وجب فتح صحف, اور جو صحیفہ ہے اس پہ جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ خشک بھی ہو گیا ہے, ابھی ویسنا جیلی ہے, ابھی کتا کتا ہے, تو مختلف بنا دو, ادھر آگے پیچھے کر دو, نون کا واؤ کر دو, واؤ کرنے ایسا کرنے کی اب گنجائش اس میں نہیں ہے کیونکہ وہ سوکھ گیا ہے. تعبیر ہے سمجھانے کی کہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے, تبدیلی نہیں ہو سکتی, ایسا مضبوط اکیلا ایمان والوں کو دیا گیا ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا اثر یہ ہوا کہ نہ بادشاہوں کا ڈر باقی رہا, نہ فوجوں کا ڈر باقی رہا, نہ طاقت والوں کا ڈر باقی رہا, نہ دشمن کا اور کسی کا نہیں, اللہ سے ڈرنا رہ گیا. یہ چیز نے غریب سے غریب, پسماندہ سے پسماندہ, بے سہارا, بے حیثیت, بے سامان, بیچنے سامانوں کو بڑے بڑے سے ٹکر لینے کی ہمت دے دی. کسی کا ڈر ہی نہیں, اور اگر مر گئے تو مرنے میں تو خوشی ہے, اب کس کو ملے گا. جو یوں بولا کہ اگر میں مر گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے. تو جو لڑنے کو جا رہا ہے انہیں بچنے میں ہی ہے سر سارا, میں کسی طرح تھوڑے دن بچ جاؤں, انجوائے کرنا ہے میرے کو لائف سے. وہ سامنے والے بولا کسی طرح میں مر جاؤں, کوئی لڑے گا اسے نہیں لڑ سکتا. مسلمان اگر اپنے مذہب کے معاملے میں صحیح عقیدے پر آ گیا اس سے پوری دنیا نہیں لڑ سکتی, اور پورے سازو سامان کے ساتھ نہیں لڑ سکتی. اصل ایمان کی قوت اصل قوت ہے. سادہ کرام کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. سادہ کرام بعض ایسے علاقوں میں جب گئے تھے جزیہ لینے کے لیے تو ان کو جزیہ دیا جاتا تھا. خود ہی افغانستان کا قصہ ہے کہ افغانستان میں جب صحابہ آئے تو افغانستان کے لوگوں نے جزیہ دے دیا صحابہ کو. جزیہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پہ رہیں گے ابھی, مگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو ان کو اس کا جرمانہ دے دیں گے, ہرجانہ دے دیں گے, پیسے دے دیں گے, تاکہ تم ہمیں ہمارے مذہب پہ چھوڑ دو. تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں, مان لیے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو پھر ماتحت ہونے کو قبول کرنا پڑتا ہے. صحابہ پہنچے تو وہاں پر اس زمانے میں پورا وہ علاقہ مسلمان نہیں ہوا تھا. انہوں نے اس وقت کے بادشاہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جزیہ دے دیں گے. جب تابعین کا دور آیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیتے پیسے, لینا ہے تو لے لو. ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کیسے لینے والے قوم ہے, ساری دنیا کو بتا دیا انہوں نے کہ ہم کیسے لینے والے ہیں. اگر لینا ہے تو لے لو, ہم نے دیتے پیسے. تو پھر لینا بھی چھوڑ دیا ان سے, مطلب پیسے بھی نہیں لیے, واپس چلے گئے. تھے دن کے زمانے میں لوگ جو مسلمان کی حال مسلمانوں کی طرف سے جو لوگ آئے تھے واپس چلے گئے. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, ان کے پاس سامان زیادہ ہے, یہ لوگ چکنے فربا زیادہ ہیں, طاقتور زیادہ ہیں, کیونکہ کھا پی کے مست ہو گیا تھا نا. جب تو دولت آ گئی تھی, حکومتیں آ گئی تھی, سب آ گئے تھے. جب تک بہت سے علاقے فتح ہو گئے تھے تو کھانے پینے کی تو کمی رہی نہیں تھی. تو نہیں, یہ لوگ تو صحت مند ہیں, قوت والے ہیں, سامان ان کے ساتھ میں زیادہ ہے, سب کچھ ہے. تو ان سے نہیں تو بولے سامان ان کے ساتھ زیادہ ہے تو کیا ہمارے پاس نہیں ہے, ہم بھی لے سکتے. اور پھر ان کا قصہ کیا تھا, ارے ان کا قصہ دوسرا تھا. وہ ان کے اوپر کپڑے اچھے نہیں رہتے تھے, پتے ہوئے کپڑے رہتے تھے, ان کے چپل قیمتی نہیں ہوتے تھے, وہ کھجور کی چھالوں سے چپل بنا لیتے تھے اپنا. مگر ان کی صورت کو دیکھے تو حیبت ہوتی تھی, اسی سے ملتے نہیں تھے وہ. جب ان کو ہم دیکھتے تھے تو ڈر ہو جاتا تھا ہم کو, کہ یہ ایسی قوم ہے جو ڈرتی نہیں کسی سے, متاثر نہیں ہوتی, ڈرتی نہیں. تو ہم لڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے, کہ ہم جینا چاہتے تھے وہ مرنا چاہتے تھے. اس لیے ہم نے کہا کہ ہم تمہارے کو پیسے دے دیں گے. اب جو یہ دوسرے آیا ہے تو وہ بھی جینا چاہ رہے ہیں, ہم بھی جینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں ہاتھ دیکھ لیں گے, جو جی گیا وہ جی گیا, جو مر گیا وہ مر گیا. نہیں دیے پیسے ان لوگوں نے. یہ جتنا پاورفل ہوتا ہے معاملہ, اتنا زیادہ ایمان کی قوت سے آدمی کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچتا ہے اور آخرت کے مدار بھی اس طرح. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مستحکم و مضبوط ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ نفع و نقصان کے بارے میں صرف اللہ کو نافع سمجھنا, صرف اللہ کو دار سمجھنا. پوری کی پوری مخلوق کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اللہ پاک ہے سر, قدرت والے, فعل ان کا پیچھے ہوتا ہے. ایون جو چیزیں نفع نقصان کی انسان کو سمجھ میں آتی ہیں اس میں بھی وہی بات ہے. ایک آدمی زہر کھاتا ہے تو مر جاتا ہے, تو پھر زہر تو نقصان دینے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان پہنچانے والا ہے. کیا مطلب؟ یہ اللہ نے فرمایا اللہ کو روک لے اللہ. انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی زہر کھاتا ہے تو مرتا ہے نا, تو زہر کھانے کا جو دائیا اس کے اندر آتا ہے کہ میں زہر کھانا چاہ رہا ہوں, یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. اگر وہ نہیں کھانا دینا چاہ رہے تو وہ دائیا لانے نہیں دیتے اس کو, اندر سے وہ فیلنگ ہی آنے نہیں دیتے جس پر وہ زہر کھانے پہ تیار ہوتا ہے. جو ایسی فزیکلی نفع و نقصان کی چیزیں ہیں کہ جس میں بظاہر ہم کو درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں آتے, نہیں دکھتا, اگر ڈائریکٹ ہے ظاہر کھالی تو مر جاتے, دوا کھالی تو سب آ جاتی ہے, کھانا کھالی تو بھوک مر جاتی. اس کے اندر اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی ہاتھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس عمل کو کرانے کے لیے, اس عمل کو انجام دینے کے لیے جو قوت اور جو ارادہ اور جو دائیا ہوتا ہے اس سب میں اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے پورا. اور پھر انہوں نے بنائی ہے وہ چیز, نفع کے لیے بھی چیزیں بنائی ہوئی ہیں, نقصان کے لیے بھی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. پھر اللہ پاک کا کنٹرول خود ان چیزوں پر بھی پورا ہے, ادھر دائیا بھی ہے ادھر اس کا. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز اگر کھا لیا تو ہو ہی جائے, نہیں, وہ چاہے تو اس کے اندر سے زہر ختم کر دیں جس زہر کو اس نے کھایا ہے. جس فائدے کی چیز کو اس نے کھایا ہو چاہے تو اس کے اندر نقصان ڈال دیں, اس کی تاثیر بدل دیں, اس کو آدمی کے ہاتھ سے بے قابو کر دیں, کسی اور جگہ چلا جائے, کچھ بھی ہو جاتا ہے. قاعدہ یہی ہے کہ جتنے درمیان میں واسطے ہوتے ہیں درمیان میں واسطے کی اصل کوئی اہمیت نہیں ہے. انسانوں کے ذریعے سے جو نقصان پہنچتا ہے اس میں بھی وہی بات ہے. اب ہم آدمیوں کو دیکھ کے پکڑ لگے رہتے ہیں, انہیں میرا مخالف ہے, انہیں میرا مخالف ہے, انہیں میرا مخالف ہے, انہیں میرا مخالف ہے, ان کو دیکھ لوں گا, اس کو دیکھ لوں گا, اس کو دیکھ لوں گا, یہ رہتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے کے ہاتھ کو دیکھو, انہیں کیوں آ رہا, اس کو کون بھڑکایا, تو وہ سوچو کہ اس کو کون بھڑکایا, کیوں بھڑکایا. بھائی ٹھیک کرو اپنے آپ کو, من اصلاح فی ما بینہ و بین اللہ, اصلاح اللہ فی ما بینہ و بین الناس. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کو صحیح کر لیتا ہے تو اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کو بھی صحیح کر دیتا ہے. یہ دشمن انہیں کے ابھارے ہو گئے ہیں, کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. آج مسلمان جو حالات میں پیس رہا ہے تو مسلمان کا شیر ہوتا ہے نا, اور مسلمان کو پیس رہی دوسری قوم ہے. اس کو خواجہ ابھی حضرت مجید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ دشمن انہیں کے ابھارے ہوئے ہیں, کبھی شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. ہم شیر ہو کے بھی حل میں جوتے جا رہے ہیں نا, حل کہتے ہیں زمین کھودنے کے کام کو. تو شیروں کو حل جوتنے کا جو کام لگا دیا گیا ہے تو کس نے لگایا ہے, پھر انہوں نے لگایا. دیکھنا یہ کہ کیوں انہوں نے ان کو ابھار دیا, بھڑکا دیا, چھو لگا دیا, جیسے کتے کو پیچھے لگا دیا نا, ایسے لگا دیا ہوا ہے کتوں کو پیچھے لگا دیا. مسلمانوں کے پیچھے کیوں لگ گئے یہ کتے, تو سوچنے کی بات ہے کہ کس نے بھڑکایا ان کو, وہ کیوں بھڑکاتا ہے, کیوں بھڑکایا, وہ تو اس نے تو کتب والا نفس الرحمہ ہے. جو مذہب میں نے تمہیں دیا ہے, جس نبی پر تم ایمان لاتے ہو, ایمان بھی لاتے ہو اس کی مخالفت بھی کرتے ہو, اس کی بات بھی نہیں مانتے ہو, مجھ پر بھی ایمان لاتے ہو, میں نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کو کوئی کیری نہیں کرتے ہو, اور جو میرے پر ایمان نہیں لاتا انہیں تو ایمان نہیں لاتا اس لیے نہیں کر رہا, تم ایمان لا کے پھر تم نہیں کر رہے, دونوں برابر ہی رہیں گے, انہیں بھی نہیں کر رہا تم بھی نہیں کر رہے, وہ نہیں ماننے والا تم ماننے والے. اچھا بھی بتا دوں تمہارے بہرو, تیرے کو تو کہتا بھی آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے کا ہے, تم یہاں دنیا میں مزے اڑا لو, مار ان کو, یہ ہے سارا چکر. اور یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے جو میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, ذرا پیڑ سے لپٹ کے عرض کر رہا ہوں, مطلب حدیث میں ہی یہ مفہوم. اگر تم دین کی محنت نہیں کرو گے تو اللہ تم پر دشمن کو مسلط کر دے گا, حدیث میں ہے نا, بڑھکا دے گا, ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا, ظالم حکام اور عمرا کو مسلط کر دے گا, پھر وہ تم پر رحم نہیں کریں گے, تمہارے کمزوروں پر رحم نہیں کریں گے, تمہارے بچوں اور عورتوں پر رحم نہیں کریں گے. یہی ہو رہا ہے مسلم ملکوں میں, بھی یہی ہو رہا ہے دوسری جگہ پر بھی یہی ہو رہا ہے. اصل یہ ہے کہ ہم ماننے والے ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ڈبل ہے. پھر ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو واقف نہیں ہے ان کو واقف کرائیں گے, خود ہی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوئے تو دوسروں کو واقف کہاں سے کرائیں گے, اس لیے اور ڈبل مجرم ہے. ورنہ اصل یہ ہے میرے دوستوں بھائیوں اور میری بہنوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نافع ہیں, اللہ پاک ہی جار ہیں, تو نفع اور ضرر کی جو شکلیں ہیں, جو اسباب ہیں, جو وسائل ہیں, جو چیزیں ہیں, چیزوں کی شکل میں ہوں یا انسانوں کی شکل کے اندر ہیں, یہ سب کے سب اللہ پاک کی قدرت میں ہے. ایک مسلمان کی نظر صرف اللہ پر ہونی ہے کہ اگر وہ نفع پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. ساری دنیا کتنے بھی ائیا اپا کر لیں, آپ کسی کے ساتھ میں بھی سر جوڑ لیں, کسی بھی پارٹی سے مل جائیں, کسی کے ساتھ میں بھی حمایت لے لیں, کسی کے ساتھ میں وعدہ اگریمنٹ کر لیں کہ بھائی تم میرے کو بچا لو, میری حفاظت کر لو, میں تمہارے تم جیسا بولے میں ویسا کرتا ہوں, یہ ہے وہ ہے, ہزاروں تدبیریں آدمی کر لے, مصیبت آنی ہے تو آ کے رہے گی. یہ مسلمان کے سمجھ میں نہیں آ رہا, آج یہ نہیں سمجھ میں آتا. انہوں نے کہتا ہے میرے حالات صحیح ہونے کے لیے, میرے معاملات صحیح ہونے کے لیے اگر میں یہ پارٹی میں گھس گیا تو میرا نفع. ہم انڈیا میں تو یہی دیکھتے رہتے, ہمارے پاس بڑی 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 پارٹیاں ہیں, پورا پورا مسلم معاشرہ کبھی گئے کانگریس میں گھستا رہتا, یہ لوگ جیتے مارتے پانچ سال پھر ادھر بی جے پی میں گھس جاتا ہے, پھر یہ لوگ پانچ سال جیتے مارتے پھر ادھر گھس جاتا, یہی کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس اپنے طور پر اپنے بل بوتے پر کھڑے ہوں گے, اپنے کو ہی بنائیں گے, اپنے اندر اپنی قوت میں اضافہ, تم دوسروں کے پیچھے رہو گے تو تم کو اپنی قوت میں اضافہ کرنے کی سوچے گی کہاں سے, تمہارے ذہن میں نہیں آئے گا وہ آئیڈیا کہ ہم اپنے بل بوتے پہ کیسے جئیں, اپنی طاقت کیسے بنائیں, اور ان کے مظالم کو تھوڑے دیر سے اپنی قوت بنا لو, پھر دیکھو نا ان کے فٹ بال بننے کی ضرورت نہ ان کی فٹ بال بننے کی ضرورت ہے. اور ان کے پاس کامیابی کا معیار کیا ہے, کتنے مسلمانوں کو جتنا بڑا لات مارا ہے. جیسے فٹ بال میں سب سے بہترین بالر کون سا ہوتا ہے, کس نے بڑا شاٹ لگائی, کتنے کتنی ہوشیاری سے شاٹ لگائی, اگر لوگوں کو گول پہ آگے مار دیا, گول کر دیا, تو جو جس مسلمان کو جتنا زیادہ گول کر دے گا نا اتنا زیادہ کامیاب. وہ پارٹی والے اپنے لوگ خوش ہیں کہ ہم نے ان کو یہ تک کر دیا ہوا, ہم نے ان کو ہمارے اپنے پیریڈ میں ہم نے ان کو یہ تک کر دیا تھا, بولے ہم نے اپنے پیریڈ میں ان کو یہ تک کر دیا تھا. اچھا ہمارے پاس عجیب بات ہے, پانچ سال ہوتے ہی وہ بھول جاتے پورا بن, پھر یہ پانچ سال بھگتتے نا ادھر چلے جاتے, وہ پانچ سال ہونے تھے یہ پانچ سال کا پورا بھول جاتے. صبح کا دماغ ہو گیا, صبح کے بارے میں مشورہ کیا, اس کا حافظہ کام نہیں کرتا, ابھی آیا تھا اور جھٹکا لگا تھا بھاگ گیا بچ کے, پھر پانچ منٹ کے بعد پھر آ جاتا کھانے کے واسطے. ہمیں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک مالک ہے, اللہ پاک خالق ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائی گئی کہ دیکھو نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں, بزنس کے لائن میں, کاروبار کے لائن میں, ملازمتوں کے اندر اور رشتہ داروں کے اندر, حاسدوں محسدوں کے اندر, دوستوں دشمنوں کے اندر, اپنوں پرایوں کے اندر, سب چیزوں کے اندر اپنا ایمان یہ بنانا ہے کہ نفع اور نقصان اللہ پاک کے ہاتھ میں. اگر وہ ہماری حفاظت فرمایا جائیں گے تو سب جگہ صورتیں تدبیریں بنا لیں گے. اپنے آپ کو صحیح رکھنے کا ہے, جتنا ہم اپنے آپ کو دینداری پہ تقوی پہ رکھیں گے انشاءاللہ نوکریوں میں بھی اللہ پاک ہماری مدد کرے گا, ملازمتوں میں بھی مدد کرے گا, کاروبار میں بھی مدد کرے گا, جادو ٹونا ٹولے ٹولے کرنے والوں کے مقابلے میں بھی مدد فرمائے گا, آخر جنات اور شیاطین کے شروع میں بھی مدد فرمائے گا, اور حاسدوں کی حسد کے اندر بھی مدد فرمائے گا. سب چیزوں میں اللہ پاک ہماری مدد کرے گا, بشرطے کہ ہم اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح کرنے کی کوشش میں لگے رہے, کیونکہ ہاتھ میں ان کو ہمارے فیور میں کرنا یا مخالفت میں کرنا بھی ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے دل میں نرمی ڈال دینا یا سختی ڈال دینا بھی ان کے ہاتھ میں ہے, ان کو ہماری طرح متوجہ کرنا یا ہمارے سے ہٹا دینا ذہن بھی ان کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے سارا مسئلہ. وہ القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير, اور وہی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر, وہی غالب ہے. بندے عاجز ہیں, قادر ہونے میں اور قاہر ہونے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ قادر ہونے کا مطلب طاقت ہے, قاہر ہونے میں یہ بات ہے کہ اس طرح کی طاقت ہے کہ سامنے والا اس کے مقابلے میں عاجز ہے. جس پر قاہر ہوتا ہے اس مقہور کے عاجز اور بے بس ہونے کا مفہوم بھی قہار کے لیے پایا جاتا ہے. اصل میں اور وہ قاہر فوق عباد, وہ اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے, اس لیے کہ بندے سارے کے سارے اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہیں. اور وہ الحکیم الخبیر, اور وہ حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے, اس کو پوری بات کی خبر ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے, اور اپنے بندے پر غالب ہے. اور ہمارے انڈیویجول حالات ہوں یا اجتماعی یہ کلیکٹو حالات ہوں کلیکٹولی, یا ہمارے صحت کی لائن کی ہوں, یا ہمارے مال کی لائن کی ہوں, یا کسی اور لائن کی ہوں, معاملات کی سب کے اندر اللہ پاک کے سامنے ہم سب بے بس ہیں, عاجز ہیں. ایسی وحدانیت کا علم دیا گیا, اللہ پاک کے ساتھ تعلق کا, ان کی صفات کا, ایک مسلمان کو ایسا علم دیا گیا کہ پورا ذہن اللہ کے ساتھ بیٹھ جانا بندے کا, ارے یہاں ہے سارا معاملہ, اپنی کنڈلی یہاں اٹکی ہوئی ہے, ہم ان کے ہاتھ میں ہیں. وہ القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير, وہی غالب ہیں اپنے بندوں کے اوپر, وہی قاہر ہیں اپنے بندوں کے اوپر, اور وہی حکمت والے ہیں, اور وہی خبر رکھنے والے ہیں. آیتیں تو اب پڑھی گئی تھی لیکن یہاں پر ختم کرتے ہیں, کیونکہ آگے ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے کہ کچھ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ پوچھے تھے کہ بھائی آپ اللہ کے رسول ہیں, اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کوئی اس کی گواہی دیتا ہے, اور ہم نے اہل کتاب سے پوچھا ہے, اس لیے آسمانی کتاب والے جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, کیا تو وہ لوگ سب منع کر رہے ہیں. یہودیوں سے جا کے پوچھے, یہودی علماء جتنے بھی تھے, عیسائی علماء سے جو اس وقت تھے ان کو سر ان سے جا کے پوچھے, اور نہیں یہ تو اللہ کے رسول نہیں ہے, یہ تمہارا ثبوت کیا ہے, تمہارے پاس گواہی کس کی ہے؟ اس کے جواب میں اللہ پاک نے آگے کچھ آئے تھے بیان فرمائی, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ذکر پھر کریں گے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن,
اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم انا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والسمم والبكم والجنون والجزام وسجي الأفقام وضلع الدين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے. یا اللہ یہ آپ کا کلام ہے، اے مولا اس کی انوار و برکات اے مولا اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہمارے دل و دماغ کو ہمارے روح کو معطر اور منور فرما دیجئے. اے اللہ اس کو ہمارے ظاہر باطن میں اللہ پرست فرما دیجئے، داخل فرما دیجئے، اس کے مطابق عمل بنا دیجئے. یا اللہ آپ کی ذات عالی کا، آپ کی ذات عالی کی معرفت عطا فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کا خوف عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کی جن صفات کا آپ نے علم ہمیں دیا ہے ان صفات کا یقین اور استحضار نصیب فرمائیے، اس کا ملکہ ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کا تعلق عطا فرما دیجئے، آپ کی ولایت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تمام معصوم اللہ سے ہمارے قلوب کو منقطع فرما کر آپ سے جوڑ لیجئے. اے اللہ آپ کا ذکر کرنے والا بنائیے، آپ کا شکر کرنے والا بنائیے، آپ کی عبادت و بندگی کرنے والا بنائیے، آپ کی رضا مندی میں اے اللہ زندگی گزارنے والا بنا دیجئے. یا اللہ اے اللہ آپ کی حبیب کی سچی اتباع نصیب فرما دیجئے. اے مولا کریم ہم سب کو دنیاوی حالات کے اعتبار سے بھی مولا پوری پوری حفاظت فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہے، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرمائیے، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے. یا اللہ شفا کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ ہی شافی مطلق ہیں. اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہم شفا چاہتے ہیں، ظاہری بیماریوں سے بھی باطنی بیماریوں سے بھی، ہم کو اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو صحت اور شفا نصیب فرما دیجئے، ہمارے قرضوں کو ادا کر دیجئے. اے اللہ ادارے کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، ادارے کی ضروریات کو پورا فرمائیے. اے اللہ یہ جتنا بھی ہے آپ ہی کی توفیق سے ہے، اے مولا اپنے فضل و کرم سے اس میں رہی تائید کو شامل حال فرما دیجیے، ہماری مدد فرمائیے، فضل فرمائیے. اے اللہ ہمارے روزے میں برکت عطا فرمائیے، وسعت عطا فرمائیے، اس میں خیر و رحمت نازل فرما دیجیے، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرمائیے، گھر والوں میں رحمت و برکت نازل فرمائیے. اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ان کو متقیوں کا امام بنا دیجیے، ہر قسم کی پریشانی سے بچائیے. مولا کریم ہر صاحب کے شہر سے بچائیے، یا اللہ نظر بد سے بچائیے، آصیب اور افراد سے بچائیے، حاسدوں سے بچائیے، شریروں سے بچائیے، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے. اے اللہ ہم سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجیے، اتفاق اور اتحاد سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، دین کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، دین کا ماحول بن جائے پروردگار، ایسی صورتیں پیدا فرما دیجیے اور دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اس کی شکلیں بنا دیجئے. برادران ملک کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ساری انسانیت کو ہدایت سے سرفراز فرما دیجئے، سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، اور اس ایمان کی دولت میں اللہ ہم کو ذریعے کے طور پر قبول فرما دیجئے. اللہ اس ایمان سے پیغام کو لے کر ان تک پہنچنے کے اسباب اور صورتیں پیدا فرمائیے، سہولتیں عطا فرمائیے، اس کی حکمت عطا فرمائیے، اس کا علم عطا فرمائیے، اس کے وسائل عطا فرمائیے. اے اللہ دین کی محنت کو پورے عالم میں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ دین کی محنت کو لے کر جان و مال لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا لیکن مانگنا چاہیے تھا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ.